نہیں کرنا تو بندہ جس شے کے ساتھ منسلک ہے اور وہ شے اس پر رب کریم کی جانب سے درجہ فرض رکھتی ہے تو اس کا علم اسے حاصل کرنا ضروری ہے. اگر اس کے بنیادی علم کو حاصل نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. مثلا نمازی کو نماز کے اتنے مسائل جاننا ضروری ہے کہ نماز کا قیام, نماز کی عبادت کس شے پہ استوار ہوتی ہے, اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, نماز کے مفسدات کیا ہیں کہ جس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز میں وہ عمل کون سا ہے کہ نماز ٹوٹتی تو نہیں سرے سے لیکن اس کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ مسائل جاننا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح حاجی کے لیے حج کے فرائض اور حج کے واجبات اور بالخصوص وہ چیزیں کہ جس خطا پر دم لازم آ جاتا ہے تو اس سزا اور اس کفارے کا بھی جاننا ایک حاجی پر ضروری ہے تاکہ وہ اپنے حج کو صحیح طور پر اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کی روح کے عین مطابق گویا کہ اس پر عمل کر سکے. اسی طرح روزے کے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ روزے کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ رمضان کا روزہ فرض ہے. اب یہ ضروری نہیں اس کے لیے کہ فرض ثابت کہاں سے ہوتا ہے اور فرض کس کو کہتے ہیں, یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ علماء کے لیے ہے جو اس کی جستجو میں جائیں گے. یہ علم اس کے ان حضرات کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے لیکن عوام کے لیے یہ علم ضروری ہے کہ جناب یہ چیز فرض ہے, اس طرح کا روزہ فرض ہے اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اور روزے کی تعریف کیا ہے کہ روزہ ہے کیا چیز اس کے بارے میں, اور بالخصوص یہ چیزیں کہ روزہ جس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت سخت ضروری مسائل ہیں, اس کا حاصل کرنا گویا کہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر ضروری ہے تاکہ وہ اپنی عبادت کو احسن طریقے سے رب کریم کی بارگاہ میں مستجاب کرا سکے. اسی طرح زکات کے مسائل ہیں کہ جب اللہ نے اسے مال دیا ہے اسے تجارتی معاملات میں تمام شعور ملا ہے کہ کہاں پیسہ لگاؤں گا تو کتنا زیادہ ہو جائے گا, اس کو اس سے ملاؤں گا تو کتنا بڑھ جائے گا, تو اتنا اس کو یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ کن چیزوں پر زکات دینی ہے اور کن لوگوں کو دینی ہے اور جن چیزوں پر دینی ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اب وہ چیزیں ثابت کہاں سے ہو رہی ہے, آری کہاں سے ہے, یہ علماء کا شعبہ ہے لیکن عوام کے لیے چیزیں ضروری ہے تاکہ وہ سمجھے. جس طرح کہ مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے تو مارکیٹ کی شرائط اور قواعد اور ضوابط سے وہ آشنا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص اس کے سامنے غلط کام کرے تو فوراً روک کر کہتا ہے کہ یہ اصول کے خلاف ہے, اس فن میں تو اور اس کام میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب وہ اپنے دنیاوی تعلقات اور دنیا داری کے اندر دنیاوی ضوابط اور قواعد کو جو ہے کہ جانتا ہے تو انسان کی تخلیق کا مقصد تو اللہ نے اپنی عبادت رکھا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے, اتنا حاصل کرے کہ جس پر وہ بنیاد کھڑی رہ سکے, اس کی تفصیل اس سے نہیں ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور فی روایت مسلمہ کہ جناب اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس قسم کا اس قدر علم حاصل کرنا گویا کہ فرض کر دیا ہے, اور اس میں اگر وہ سستی اور کوتاہی کرے گا تو گناہگار ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان مسائل کو سمجھ کر دوسرے مسلمان کی اصلاح اور دوسرے مسلمان تک تبلیغ اور اس کا ابلاغ اور اس کے پہنچانے کی جستجو اور اس کا ذریعہ اور اس کا ثواب ہمیں نصیب فرمائے. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے. روزے کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ شریعت کے اندر روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے جان بوجھ کر کھانے پینے سے رکنا اور پینے سے رکنا اور جمع سے رکنا, اس کا نام ہے روزہ. کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام ہے روزہ. کس میعاد پر؟ کہ جب عبادت مقصود ہو اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کے اندر بندے پر یہ ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے اور گویا کہ جمع سے رکھے, اس کا نام گویا کہ روزہ ہے. جمع کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کو, اور جو ان چیزوں کے درمیان جو کہ ناجائز ہو جاتی ہے, منع ہو جاتی ہے, اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو روا رکھا ہے. پہلے تو حکم یہ تھا کہ جناب رات میں بھی مباشرت منع کر دی گئی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر خصوصی فضل کراتے ہوئے ان معیار میں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں کو منع کیا ہے، بعد میں اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. یہ روزے کی مختصر سی تعریف ہے کہ کھانا پینا اور جمع سے رکنا گویا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے درمیان کا جو یہ معاملہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ان چیزوں سے رکنا ہے. پھر روزے کی ترتیب اپنے اعتبار سے تین قسموں پر ہو جاتی ہے، بعض روزے فرض ہوتے ہیں، بعض روزے واجب ہوتے ہیں، بعض روزے نفل ہوتے ہیں. فرض روزے جو رمضان المبارک کے آ رہے ہیں جس کا رکھنا ضروری ہے، واجب روزہ جیسا نظر مطلق مانی ہے کہ اگر میرا مریض صحیح ہو گیا تو یا اللہ میں تیری خوشنودی کے لیے اخلاص الالہیت کے ساتھ دو روزے رکھوں گا، چار روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، اس کا رکھنا اس کے لیے واجب ہے. تو جہاں نظر مطلق کا رکھنا واجب ہے، اسی طرح وہ روزہ جو کسی خطا کی بنا پر ٹوٹ گیا اور اس میں ارادہ قصدن نہیں تھا، جان بوجھ کر توڑنا نہیں تھا، تو اس کی قضا واجب. اور نفلی روزے کہ جس طرح کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یا عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں یا 13, 14, 15 ایام گویا کہ بیض کے علاوہ جو تمام روزے یہ روزے رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہو جاتا ہے، یا عاشورہ کے دن ہم 90 کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10ویں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، یا اکثر بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ پیر کا دین کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ سارے روزے گویا کہ نوافل ہیں. فرض رمضان مبارک کا ہے، واجب کفارے کی بنا پر یا جناب روزہ ٹوٹ گیا ہے اس کی بنا پر رکھنا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کا رکھنا واجب ہے. اور نظر مطلق جو مانی جاتی ہے کہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو یا اللہ میں روزہ رکھوں گا، تو اس روزے کو رکھنا فرض تو نہیں لیکن واجب ہے، اور نہیں رکھے گا تو بارگاہ خداوندی کے اندر اس کی باز پرس گویا کہ ضروری ہوگی. اور اسی طرح عید کے دن گویا کہ جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، جو شوال کے 6 روزے کہے جاتے ہیں عید کے بعد سے جو شروع ہوتے ہیں، تو اس کو بھی گویا کہ مستحب کہا گیا ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ روزے میں مکروہ بھی روزہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزی اور مکروہ گویا کہ تحریمی. مکروہ تنزی یہ روزہ ہوتا ہے کہ بندہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھے اور اس میں افطار نہ کرے، اور اس روزے کو اتوار کے دن کے ساتھ جا کر ملا دے، دوسرے دن کے ساتھ وصل کرے، تو یہ روزہ ہے تو جائز، اس اعتبار سے روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ تنزی ہے، ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ رب کریم نے جب رخصت عطا فرما دی ہے اور سوم وصال جو سکاب صلاح السلام نے خود فرمائے ہیں کہ آپ نے پے در پہ روزے رکھے، نہ اس میں سحری کی نہ افطار کی، صحابہ اکرام نے سکاب صلاح السلام کے اس معمول کی نقل کرنا شروع کی، تو انہوں نے بھی افطار نہیں کی اور سحری نہیں کی، تو ان کے منہ گویا کہ چہرے پیلے پڑ گئے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. سکا نے فرمایا تمہارے چہروں پر یہ اثار کیسے؟ کہ حضور ہم بھی سوم وصال رکھ رہے ہیں. سکا نے فرمایا تم میرے جیسے تو نہیں، ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی شخص نہیں جو میری مماثلت کرے، تم افطار اور روزہ نہیں کرتے ہو جبکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں افطار بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں. تو یہ نبوت کے مقام ہوتے ہیں کہ جس سے امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزے اپنے عالم شباب میں نہیں رکھے بلکہ وصال کے قریب رکھے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف گویا کہ 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، تو یہ گویا کہ آپ نے آخری عمروں کے اندر رکھے. اور ہوا یہ جاتا ہے کہ ایسے روزے بندہ جوانی میں رکھ سکتا ہے اور اسے نبھا سکتا ہے، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 60 سال کی عمر کے بعد، اس طرح کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف پر امت کا اجماع ہے کہ 63 سال ہے، تو گویا کہ 3 سالوں کے درمیان یا تو 63 سال کی عمر میں رکھا ہے یا 60 سال کی عمر میں رکھا ہے یا 62 یا 61 سال کی عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روزے کو رکھا ہے، جبکہ وہ صحابہ شباب پر تھے اور ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی. تو سرکار نے فرمایا یہ امتی اور نبی کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں کھاتا پیتا نہیں، میری روحانیت یہ ہے کہ رب کریم کے ذکر سے مجھے غذا مل جاتی ہے، میں اپنے رب کے حضور کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں. اور مکروہ تحریمی جو روزہ رکھنا جس دن حرام ہے، وہ عید کا دن ہے، یعنی رمضان المبارک کی جو عید ہے وہ عید کا دن ہے، اور ایام تشریق جس میں عید الاضحیٰ کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، تو ایام تشریق یہ گویا کہ یہ 4 ہو جاتے ہیں اور یہ رمضان کی عید ایک تنہا گویا کہ 5 ہو جاتی ہے. تو یہ 5 روزے گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ جس میں نماز گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امت کے لیے ایک آسانی دے دی گئی ہے اور گویا کہ ایک رخصت دے دی گئی ہے کہ ایام تشریق کے ساتھ اور ان دو عیدوں کے ساتھ وہ روزے نہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کھانے پینے کا دن بنایا ہے، خوشی اور نصرت کا دن بنایا ہے، اور اس دن رکھنے کو گویا کہ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب شیطان اس دن روزے سے ہوتا ہے، یعنی بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کی نیت اللہ کی عبادت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ غم و غصے میں ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں پر اللہ کی اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں اور انہوں نے جو صبر کر کے اپنے دن گزارے ہیں آج اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے بہا مغفرتیں پا رہے ہیں اور نعمتیں پا رہے ہیں، تو اس کے لیے رسوائی اور تذلیل کا دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس دن گویا کہ روزہ رکھنے کی اجازت دربار رسالت سے نہیں دی گئی اور اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ اور روزے کی کیفیت کے اعتبار سے کہ روزے کے جہاں تک یہ مختلف اسباب ہے تو رمضان کا روزے کا سبب جو ہے وہ ماہ رمضان ہے، کہ جیسی رمضان آ گیا روزہ رکھنا گویا کہ اس پر فرض ہو گیا، اور روزہ نظر جو ہے اس کا سبب منت ہے کہ جیسی منت مانی جب کی مانی اس پر وہ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، اب روزہ کفارہ کہ جس گویا کہ روزے کو اس نے توڑ دیا تھا لیکن جان بوجھ کر نہیں توڑا تھا، اب اس کی قضا کے لیے جب توڑے گا تو اس کے بعد اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہو جائے گی، پہلی وہ چیز اس پر نہیں رہے گی۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزے کی ابتدا کر سکے پالے، رمضان میں روزہ اس پر فرض جب ہوگا کہ جب وہ وقت پالے کہ جس میں روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کر دفعہ کبرا، یعنی جب سورج بالکل نصف نہار پر آ جاتا ہے، اس کے درمیان اگر اسے وقت مل گیا، یعنی وہ سو رہا تھا اور سوتے سوتے گویا کہ اس کا وقت گویا کہ گزر گیا اور نہ وہ سحری کر سکا اور نہ معاذ اللہ فجر پڑھ سکا، یہاں تک کہ وہ بیدار ہوا ایسے وقت میں کہ جو وقت آیا دفعہ کبرا کا نصف نہار، کہ جناب جب سورج بالکل نصف نہار پر آ جاتا ہے، وہ کیلنڈر میں موجود ہے 12 بجے کے قریب کا لگ بھگ کا وہ وقت ہے، اس کے درمیان اگر اس نے نیت کر لی اور کھایا پیا نہیں تو یہ روزہ ہی شمار ہوگا، اور روزہ اس کا وہ گویا کہ غروب آفتاب تک وہ مکمل کرے وہ روزہ ہی اس کا شمار ہوگا اور اللہ رب العزت اسے روزے کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے تنبیہ ہے کہ جو اس نے فجر کی نماز چھوڑی ہے اس پر وہ گناہ گار ہوگا اور گناہ کے لیے گویا کہ اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور اس پر توبہ بھی مانگنی ہوگی۔ اور نیت جس طرح کہ میں نے یہاں پر عرض کیا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیان وہ عبادت کی نیت کرے گا، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ سحری جب بندہ کرتا ہے تو یہی روزے کی نیت ہے، کہ جب وہ سحری کر رہا ہے یہ اس کے روزے کی نیت ہے، اور اس میں یہ بھی سن لیجئے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ ہوگی، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ جناب میں 30 روزے کی نیت ایک ساتھ کرتا ہوں تو علماء نے لکھا کہ جناب وہ ایک ہی روزہ شمار ہوگا، سارے روزے کی نہیں ہوگی، بلکہ ہر روزے کی نیت وہ الگ الگ کرے گا تاکہ وہ 30 ہو یا 29 ہو اس ترتیب کے ساتھ گویا کہ وہ روزہ اس کا مکمل ہو سکے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یا جب اس سے پوچھا جائے مختصریت سے پوچھا جائے کہ کیسا روزہ ہے تو کہا رمضان کا روزہ ہے، تو جب اس سے پوچھا جائے تو بلا کیوں چرا وہ اس کا اظہار کر دے تو یہ نیت ہے، اور اگر اس نے رات سے نیت کر لی یعنی مثلا مغرب کے بعد اس نے افطار جب اس نے کر لیا اس کے بعد نیت کر لی کہ جب اب جو روزہ آ رہا ہے آگے کا دوسرا جو روزہ آئے گا اس میں گویا کہ میں یہ رمضان کا روزہ ہے اور میں رکھوں گا، تو اب یہ درمیان میں جو کھاتا رہا سحری تک اس کی اسے رخصت ہے، اور یہ نیت صبح صادق کے وقت اگر وہ نہ کر سکا تو یہ نیت اس کے لیے قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو حضرات صبح صادق کے وقت اپنے ذہن کو جمع نہ کر سکیں اور اس طرف نہ جا سکیں اور بالکل گویا کہ بے سود ہو کر بات رکھے تو اس میں خطرہ ہے کہ جناب روزہ نہ ہو، تو بہتر یہی کہ افطار کے وقت جب بندہ پہلے روزے کو رخصت کرے تو دوسرے دن کے روزے کی نیت کر لے کہ اب جو دوسرا دن آئے گا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں میں گویا کہ روزہ رکھوں گا، یہ نیت علماء نے لکھی کہ رمضان کے روزے کے لیے معتبر ہے، کہ رات کو اگر نیت کر لی جائے اور رات میں جو کھانا پی رہا ہے یہ اس نیت کے خلاف نہیں ہے جب تک صبح صادق کا وقت شروع نہ ہو جائے، اور صبح صادق کے وقت رات کی یہ نیت کی بھی معتبر ہو جائے گی اور یہ اس کا دوسرا روزہ شمار کر لیا جائے گا۔ تو یہ رخصت گویا کہ علماء کی جانب سے دی گئی ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور سحری کھانا بھی نیت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سحری کھائی جائے اس لیے کہ سحری کھانا سکا فرماتے کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ روزے بغیر سحری کے رکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ روزے سحری کے ساتھ رکھتے ہیں, اور سحری کے اندر اللہ رب العزت نے دگنی برکت عطا فرمائی ہے کہ جس میں جسمانی برکت بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں روحانی برکت بھی ڈالی ہے. رمضان کا ہر روزہ نئی نیت کے ساتھ ہوگا. پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف ایک ہی دن کے حق میں ہوگی, باقی دنوں میں نہیں ہوگی. جس طرح کہ میں نے عرض کیا تفصیل کے ساتھ کہ جناب ہر رمضان کے روزے کی الگ الگ گویا کہ نیتیں کی جائیں گی. یہ ہوتے تو بہت ہی چھوٹے مسائل ہیں لیکن اس چھوٹے سے مسائل کی وجہ سے بات بہت بڑی ہوتی ہے اور سڑے سے وہ عبادت ہی گویا کہ مقصود نہیں ہوتی. مسافر اور مریض کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ مسافر اگر حالت سفر میں ہے تو اسے اجازت ہے, اور اسے یہ اجازت مقصود ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے, ثواب زیادہ ملے گا, اور اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو گویا کہ صرف وہ بعد میں روزے کی قضا کرے گا. لیکن رمضان المبارک کے روزے کی یہ اہمیت ہے کہ جس نے اس دن روزہ نہیں رکھا وہ سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں پائے گا جو رمضان کے اہم اس دن رکھنے کا گویا کہ ثواب ہے. اور آج تو سفر کی وہ میعاد ہی نہیں ہے کہ جس طرح پہلے جانوروں پر سفر ہوتا تھا اور مہینوں پر سفر ہوتا تھا. آج اگر ٹرین کا سفر بھی ہے, بس کا سفر بھی ہے, جہاز کا سفر بھی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جناب اس سفر کے اندر ہے تو وہ شرعی سفر کہ جناب اس تکمیل اور اس مسافت کو جو طے کر لے جو شریعت گویا مطہرہ نے گویا کہ مقید کی, اور 15 دن کے سے زیادہ رہنے کے خیال نہ ہو بلکہ 15 دن سے کم رہنے کے خیال ہو, اور اس نیت سے وہ اپنے علاقے کو اور اپنے علاقے کے قریب کی گرد و نواح کی بستی کو چھوڑے اور اختلاف سے ہٹ کر 100 میل سے زیادہ گویا کہ 100 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا اس کا گویا کہ ارادہ ہو, تو اس نیت سے جب وہ نکلے گا کہ اپنے شہر کو چھوڑ رہا ہے اور شہر کے قریب کی گرد و نواح کی گویا کہ عمارتیں اور جو ہے کہ آبادی اس کو چھوڑ رہا ہے, اس سے وہ سفر کر رہا ہے کتنے دور جانے کا, 100 کلومیٹر سے زیادہ آگے جانے کا. بعض علماء نے 92 کلومیٹر بھی لکھا, بعض 90 کلومیٹر بھی لکھا ہے. تو میں ان تمام کو جمع کر کے ایک صورت عرض کر رہا ہوں کہ جناب 100 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا اس نے گویا کہ ارادہ کیا ہے, اور جہاں پر 100 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا ارادہ کیا ہے وہاں پر اس نے 15 دن رہنے سے کم کا ارادہ کیا ہے, تو اس تعریف پر گویا کہ وہ مسافر ہے. اور مسافر پر اللہ رب العزت نے روزے کی تفویض رکھی ہے, لیکن آج کل گویا کہ سفر کی سہولت ہے تو اس لیے چاہیے کہ جب سفر اتنا مشقت والا نہیں ہے تو رمضان کے اس دن کی حرمت کو رکھتے ہوئے اور اس ثواب کے جناب اگر اس دن کا روزہ چھوڑ دیا جائے تو معاف تو ہے اس کے لیے, بعد میں وہ قضا کر لی, لیکن ثواب اس پر یہ ہے کہ اگر وہ سال بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو اتنا اجر نہیں پائے گا جو روزہ رکھنے والا اس دن گویا کہ پا رہا ہے. تو مسافر اور مریض اگر رمضان میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کریں تو جس کی نیت کریں وہی ہوگا. مسئلہ نہیں یہ کہ مسافر سفر کے لیے روانہ ہے اور عین اس وقت وہ سفر کر رہا ہے جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے, تو اس نے کہا کہ سفر میں تو اللہ نے مجھ پر فرض نماز فرض روزے جو ہے وہ معاف کیے ہوئے ہیں, تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں نفلی روزہ رکھ لوں یا جناب فلاں وقت کے قضا کا روزہ رکھ لوں. تو علماء نے لکھا کہ مسافر کی اجازت ہے کہ جناب اس کا نفلی روزہ گویا کہ شمار ہو جائے گا اور اس کے قضا کا روزہ شمار ہو جائے گا, چاہے وہ منت کی قضا ہو, اس لیے کہ وہ مسافر ہے, پہلے اس پر اللہ رب العزت نے فرض کو معاف کیا ہے. تو اس کی جگہ پر اگر وہ سفر کے دوران نفلی روزے کی نیت کر لے یا کسی قضا کی نیت کر لے تو جناب اس کا وہ روزہ گویا کہ درست ہوگا. لیکن یہ حکم صرف مسافر کے لیے ہے, مقیم کے لیے نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں آج جو رمضان کو روزہ رکھ رہا ہوں اس سے میری نیت جو ہے کہ وہ فنا کر جاتی ہے تو وہ تصور نہیں ہوگی, وہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا, اس لیے کہ وہ مقیم ہے اور مقیم کے لیے چیز جائز نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان, یعنی کبھی یوں بھی ممکن ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ آج روزہ ہے اور اس نے احتیاطاً روزہ رکھ لیا کہ جناب آج روزہ میں رکھ لیتا ہوں کہ شاید پتا نہیں رمضان ہو, تو جب بھی رمضان ہی کا روزہ شمار ہوگا جبکہ رمضان اس کی ابتدا ہو چکی ہو. صرف اس سے گویا کہ مسافر مستثنا ہے, مسافر پر اللہ رب العزت نے فرض کو معاف کیا ہے یعنی اس کے لیے رخصت دی اس کے سفر کے اعتبار سے, تو وہ ادھر نفل یا کسی قضا کی روزے کی گویا کہ نیت کر سکتا ہے, لیکن جو مقیم ہے اس کے لیے نہیں. وہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی اور کے بارے میں بھی روزہ رکھے گا تو وہ گویا کہ رمضان ہی کا روزہ شمار ہوگا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. یہ تو مختصر طور پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر طور پر روزے کے تعارف پر چند باتیں ہم نے پیش کی. اب اس میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پہلے ان چیزوں کو علماء نے بیان کیا ہے, اور صاحب باری شریعت میں بھی علماء کی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی ترتیب پر اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے کہ ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا. پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں کہ جس سے تمام مسائل کا اصل ماخذ و سر چشمہ قرآن اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روزے دار نے بھول کر کھایا پیا اور وہ اپنے روزے کو پورا کر لے اس لیے کہ اسے اللہ رب العزت نے کھلایا ہے اور اسے اللہ رب العزت نے پلایا ہے, بشرطے کہ اسے روزہ یاد نہ رہے. لیکن جب اسے روزہ یاد رہا پھر اس نے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ اس لیے علماء نے لکھا اگر کوئی کمزور آدمی ہے ضعیف ہے نحیف ہے اگر وہ بھول کے کھا رہا پی رہا ہے تو جب اللہ اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو تم اسے یاد نہ دلاؤ, اس لیے کہ تاکہ وہ کھا لے پی لے اور توانا ہو جائے اور بعد میں اسے یاد دلاؤ اور جب اسے یاد آ جائے تو اپنے روزے کو مکمل کر سکے. تو یہ شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے اور ایسی رخصت دی ہے کہ امت محمدیہ سکون اور تحمل کے ساتھ ان پر کوئی جبر نہیں ہے اکراہ نہیں ہے, ان کے لیے سہولت اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ہوا. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ جناب تین شخص سے خدا کا قلم اٹھ جاتا ہے کہ جو بھولا ہوا ہو جو سویا ہوا ہو اور جو پاگل ہو. اسی طرح کہا گیا کہ بے نمازی اسے نہیں کہا جائے گا کہ جو شخص فجر کے انتظار میں ہے لیکن وہ سو گیا, اس کی نیت تھی کہ میں فجر پڑھوں گا, اس نے تمام الارم اور یہ گوئے چیزیں ہیں یا الارم نہیں تو اہتمام اس کا تھا کہ میں نے فجر پڑھنی ہے اور فجر کی اس کی مکتبی نیت تھی کہ میں نے فجر ادا کرنی ہے اور اس میں اس کی آنکھ لگ گئی کہ اب وہ بیدار ہوا. تو اب بیدار ہونے کی صورت میں گویا کہ دیکھا کہ فجر کا وقت جا چکا ہے تو اب اس کی وہ قضا ہی کرے گا, اللہ رب العزت اسے گناہ نہیں دے گا, اس لیے کہ نیند پر اس کا قصد نہیں ہے, نیند پر اس کا جبر نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بھول کے کھایا بھول کے پیا تو یاد رکھنا ہے کہ انسان کی فکر میں نہیں گرفت نہیں, اللہ جب چاہے جسے بھلا دے تو دراصل اسے خدا نے بھلایا ہے اور دراصل اسے خدا نے ہی پلایا ہے اور اسے دراصل خدا نے ہی کھلایا ہے. ابو داؤد ترمذی نے ایک اور روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس پر قے آ جائے اور قے نے اتنا غلبہ کیا کہ جناب اسے روک نہ سکا, اور یہ قے لانا اس کا اپنے مطلب سے نہیں تھا کہ وہ غرارے کر رہا ہے یا جناب حلق میں انگلی داخل کر کے قے لا رہا ہے, تو یہ سب زبردستی والے معاملات ہیں. لیکن اگر خود سے معدے کے حالات خراب کیے اور جناب سحری ہضم نہ ہو سکی اور جب بیدار ہوا تو اسے قے آ گئی تو خواہ وہ قے منہ بھر کر آئے وہ روزے کو فاسد نہیں کرتی, روزہ اس کا برقرار رہے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ قے قصدن نہ ہو خود سے آ جائے تو وہ روزے کو نہیں توڑتی, اور اگر اس نے قصدن قے لائی ہے تو اس پر قضا کرنی پڑے گی, اور اگر جان بوجھ کر کی ہے تو یقیناً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے, ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے, میری آنکھ میں مرض ہے, کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ سرکار نے فرمایا ہاں لگاؤ. یہاں پر ایک مسئلہ گویا کہ قابل غور ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی ڈالنا کیسا ہے اور سرما ڈالنا کیسا ہے, اور روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا کیسا ہے اور پانی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے. اب تک تو علماء یہ فیصلہ کرتے تھے اور گویا کہ فتویٰ دیتے تھے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھوں میں دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جبکہ موجودہ محققین نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حلق سے کان کا راستہ نہیں ہے بلکہ آنکھ کا راستہ گویا کہ حلق سے ہے, اور موجودہ گویا کہ طبی قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور تمام اس مسئلے پر ریسرچ کرتے ہوئے اس بات کا فتویٰ دیا کہ اگر کان میں دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن آنکھ میں دوائی ڈال دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کا سرما کا سرمے کی تخصیص سرکار سے ہے تو لہذا سرمے کے استثناء ہے, اگر سرما اس کی آنکھوں میں لگ جائے لگا لیا اس نے اور اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ اس کے حلق میں پایا جائے تو وہ روزے کو نہیں توڑے گا, اس لیے کہ سرکار کا عمل ہے. لیکن یہ بات بھی ثابت ہے کہ جناب آنکھ سے حلق کا راستہ ہے لیکن کان سے حلق کا راستہ نہیں ہے, اس بنا پر گویا کہ شریعت مطہرہ نے اس بات پر تحمل رکھا ہے. لیکن جہاں تک وہ یہ طب کا معاملہ ہے, اب آیا کہ اس میں ہے یا نہیں, کل گویا کہ اس میں تحقیق ہو جائے اور تحقیق کی بنا پر اس کا منفذ ثابت بھی ہو جائے کہ جناب راستہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کان میں دوائی ڈالی جائے نہ آنکھوں میں دوائی ڈالی جائے, اختلاف سے بھی بچ جایا جائے اور گویا کہ طب کی اس نظری سے بچ جایا جائے کہ کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر اس کی ریسرچ میں آ کر یہ بات پیش کر دے کہ جناب راستہ ہے, تو
تو اس اختلاف میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جناب نہ کانوں میں دوائی ڈالی جائے نہ آنکھ میں دوائی ڈالی جائے، جب کتنی بھی اس بات کی قائل ہے کہ آنکھ سے حلق کا راستہ موجود ہے، سر میں کو استثناء رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ سرکار کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں روزے کو نہیں توڑتی، پچنا لگوانا، قے اور احتلام۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں نبی پاک فرماتے ہیں یہ روزے کو نہیں توڑتی۔ پچنا یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ چیزیں ہیں اور یہاں پر نہیں ہیں، ہم نے عراق وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر آج بھی پچنے لگانے کا رواج ہے۔ پچنا جسم کے کچھ فاضل خون کو نکالنے کو کہتے ہیں، جس سے جو گویا کہ ارکن نسا ہو جاتا ہے، یہ گٹھیا کا درد ہو جاتا ہے، یہ بندے کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک گویا کہ بانسری نما ایک پترے کا خول ہوتا ہے اور گردن کی طرف یا گھٹنے کی طرف اس پر آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا گویا کہ بلیڈ سے یا کسی تیز دار آلے سے گویا کہ چیرا لگایا جاتا ہے۔ چیرا لگا کر وہ بانسری نما جو گویا کہ خول بنائی گئی ہے اس کو زخم پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ آہستہ 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 جو باریک گویا کہ چیرا لگایا گیا ہے اس سے خون رسنا شروع ہوتا ہے، اور رشتے رشتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خون خود ہی رک جاتا ہے۔ تو اس جو فاضل خون نکالا جاتا ہے اس سے گویا کہ آج کے طبا بھی حکما اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ فاضل خون کے نکالنے سے، جس طرح میڈیکل یہ کہتا ہے کہ خون دیا کرو، اس لیے خون دینے سے گویا کہ صحت برقرار رہتی ہے یا جناب صحت گویا کہ متحمل رہتی ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج بھی عرب کے اندر یہ چیزیں پچنا لگوانے کی ہے، جس سے انسان کے جسم سے سستی، وادی، گٹھیا کا درد، گھٹنے کا درد، غنودگی، یہ جو چیزیں گندے خون سے پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عراق میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہلکا ہلکا چیرا لگا دیا جاتا ہے گھٹنے کی جگہ پر یا گویا کہ گردن کی اس جگہ پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ باسری نما چیز لگا دی جاتی ہے یا خون جو ہے وہ خود رشتہ رہتا ہے، اور رشتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خون تھوڑی دیر کے بعد خود رک جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پچنا لگوانا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر کسی نے اس طرح پچنا لگوایا تو یہ روزے کو نہیں توڑتا۔ فرمایا کہ اگر گویا کہ اس طریقے سے آئی ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں ہے تو فرمایا کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام کے بندہ سویا ہوا تھا، اس کے بس میں نہیں، اٹھا اور دیکھا کہ جناب وہ مختلف ہو گیا، احتلام اسے ہو گیا، تو یہ چیزیں بھی روزے کو فاسد نہیں کرتی۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، کیونکہ بھول کا معاملہ ہے۔ بھول کر کھا لیا، پیا یا صحبت کی، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلایا پھر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب روزہ فاسد ہو گیا۔ یعنی کھا رہا پی رہا ہے اور اسے بتایا گیا کہ آپ کا روزہ ہے، پھر بھی وہ کھا رہا پی رہا ہے، اور خواہ اسے یاد نہ آئے جبکہ دوسرا بندہ اسے بتا رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور مختصر اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ بھول کر کھایا، بھول کر پیا، بھول کر جمع کیا، اور اسے پتا نہیں تھا کہ میں حالت روزہ میں ہوں، تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے یاد دلا دیا، خواہش سے یاد نہ آیا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس کی قضا کرنی اس پر ضروری ہوگی۔ اسی طرح مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں چلا گیا اور حلق گویا کہ اس سے مملو بھی ہو گیا، تر بھی ہو گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ دھواں، مکھی یا سڑک کا غبار وغیرہ اس کے حلق میں چلا گیا، حلق میں اس نے اس کے ذائقے کو بھی محسوس کر لیا، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہی کیوں نہ ہو کہ چکی کے پاس کھڑا ہے اور وہ آٹے کا غبار آ رہا ہے، اس کے حلق میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ وہ سونگنے کی اور اس کو حلق میں لینے کا قصد نہ کرے، اور یہ بلا قصد اگر اس کے حلق میں پہنچ جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جناب دمے کے جو مریض ہوتے ہیں یا جن کی ناک بند رہتی ہے یا مستقل گویا کہ وہ نزلے کے مریض ہوتے ہیں، تو ناک میں دوائی چڑھائی جاتی ہے، اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جناب یہ سانس کی نالی میں جا رہا ہے، غذا کی نالی میں نہیں جا رہا۔ گزشتہ دن اخبار میں بھی یہ چیز آئی تھی، تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ غذا کی نالی میں جا رہا ہے یا سانس کی نالی میں جا رہا ہے، روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو چیز جوف معدہ اور دماغ کو طاقت پہنچا دے، جو چیز جوف معدہ اور دماغ کو طاقت پہنچائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے وہ علماء جو انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کی قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے براہ راست کو میدے میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن اگر انجیکشن چاہے رگ کا ہو یا گوشت کا ہو اس سے میدے اور دماغ کو طاقت پہنچتی ہے، لہذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزے کا معیار یہ ہے کہ جناب روزہ، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ جناب انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کی فکر یہ کہ اس سے میدے کو اور دماغ کو طاقت نہیں پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگایا جائے، اس لیے کہ علماء کے جمع غفیر اس طرف ہے اور ان کی تحقیق اور ان کی تفتیش یہ ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ اس سے دماغ کو طاقت پہنچ گئی اور میدے کو طاقت گویا کہ پہنچ گئی. تو اب اگر دوائی جو چڑھائی گئی ہے ناک میں، چاہے وہ سانس کی نالی میں جا رہی ہے یا جناب جو ہے کہ وہ غذا کی نالی میں جا رہی ہے، اگر اس سے حلق تر ہو رہا ہے اور میدا اس سے تقویت پا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اب مریض ہے، اب مریض کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، دمے کا مریض ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ روزے دار ہے، ہم یہی کہیں گے کہ شریعت مطہرہ نے مریض کے جب رخصت دی ہے تو وہ روزہ کیوں رکھتا ہے. اب وہ ہر روزے کا فدیہ دے، فدیہ ایک فطرہ ہے، یعنی 2 کلو 50 گرام گویا کہ اناج لے کر، گیہوں لے کر وہ لا کی راہ میں صدقہ کر دے، یعنی 40-45 روپے کا جناب جو ہے کہ وہ تقریباً ایک روزے کا فدیہ بنے گا، وہ دے دے. ہاں اگر اس کے بعد اسے اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ سارے روزوں کی قضا کرے. لیکن یہ شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا شخص ہے کہ جناب ہے تو اس کی عقل برقرار، لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو اسے موت واقع ہو جائے یا اس کا مرض بڑھ جائے، تو اب وہ زبردستی روزہ رکھے تو تکلیف مال آئی تھا. اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن وہ زبردستی رکھ رہا ہے تو یہ نہ رکھے تو بہتر ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے جب اجازت دی ہے اور تکلیف مالا یوتاق پسند نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ فانی اس کے گھر والے اس کے روزے کی تعداد کو پورا کرتے ہوئے ہر روزے کے فدیہ، یعنی ایک فطرہ جو بن رہا ہے 2 کلو 50 گرام، وہ اللہ کی راہ میں دے. ہاں اگر وہ شیخ فانی، تو شیخ فانی کے لیے تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کی طبیعت بحال ہو، ایسا مشاہدہ تو ہے نہیں، لیکن ایسا مریض تو جوان ہے اور خدا نہ خواستہ اسے دمے کی بیماری ہے، یہ اتنا سخت نزلہ ہے کہ جب تک وہ ناک میں اس دوائی کو چڑھا کر اپنی ناک کے مسام کو نہ کھولے اسے قرار نہیں آتا، تو اس طرح کرے. لیکن روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور وہ اس روزے کا فدیہ دے. لیکن جب گویا کہ اس کی صحت بحال ہو جائے گی اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ کفارہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، یہ فدیہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ وہ روزے کی قضا بھی کرے گا. تو ہر وہ چیز جو حلق کو ترک کرتے ہوئے میدے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو جناب وہ روزے کو گویا کہ فاسد کر دیتی ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ تیل لگایا یا سرما لگایا سر میں اور آنکھوں میں سرما لگا دیا تو اس سے گویا کہ روزہ نہیں جاتا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس کرتا ہو، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس کرتا ہو تو اس سے روزہ نہیں جاتا، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی آ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ علماء نے گویا کہ بیان ہے. اسی طرح روزے کی حالت کے اندر گویا کہ مسواک کرنے کی تو حدیث پاک سے اجازت ہے، لیکن بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ سے جو گویا کہ چاہتے ہیں کہ ہم برش کریں، اور ایک رعایت یہ کہ جناب اس سے منہ صاف ہو جائے، تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ اس کے ذرات، کیونکہ علماء نے پان کھانے کو اور سگریٹ پینے کو روزے کے ٹوٹنے کا سبب بتایا ہے، اس لیے کہ پان کے ذرات حلق میں آ جاتے ہیں، اسی طرح برش کرتے وقت ٹوتھ پیسٹ کے ذرات جو ہے وہ حلق میں آتے ہیں جو روزے کے توڑنے کا بس سبب بنتے ہیں. تو لہذا روزے کے اندر صرف مسواک کیا جائے اور برش وغیرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ روزے کو توڑنے کا سبب ہو سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندے کی طبیعت خراب ہے، وہ وکس وغیرہ بام وغیرہ لگاتا ہے، تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ بام وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے یا جناب جو ہے کہ بام لگانا یوں ہے کہ جس طرح کے سر پر وہ تیل لگا رہا ہے اور اس کا ذائقہ اور حلق میں اگر محسوس بھی کرے تب بھی روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح غسل کیا اور پانی کی خنقی، یعنی جب بندہ نہاتا ہے تو اس کی ٹھنڈک اور خنقی جو ہے وہ حلق کے اندر محسوس ہوتی ہے، یا کلی کیا اور کلی کرنے سے بھی گویا کہ پانی کی خنق حلق کے اندر گویا کہ محسوس ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر اگر وہ لعاب کے ذریعے اندر چلا گیا تو وہ روزے کو نہیں توڑے گا. لیکن اگر غرارہ اس نے کیا اور غرارے میں یوں لگا کہ قطرے برابر پہنچ گئے ہیں حلق کے اندر، تو وضو کے اندر یہ چیز ضروری ہے، اور رمضان میں اسی لیے وضو کے اندر مبالغے سے غرارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کلی کرتا ہے تو اس طرح کرے کہ صرف دانتوں تک پانی پہنچے اور گویا کہ باہر کی طرف آ جائے، اور رمضان کے اندر ہے تو افطار کے بعد پھر جا کر وہ غسل جنابت کے لیے غرارہ کرے، لیکن روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کر سکتا کہ اس میں پورا اندیشہ ہے کہ گھٹ بھر پانی بھی اندر جا سکتا ہے اور اس کے قطرے بھی گویا کے اندر اتر سکتے ہیں، لیکن اس کی سیل خنک اور اس کی گویا کے ہلکی سی رمک اگر حلق کے اندر آ جائے وضو کے دوران یا غسل کرتے ہوئے، تو وہ چیز روزے کو نہیں توڑتی ہے. علماء نے یہ بھی لکھا اس بارے میں کہ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آیا، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا تو فوراً لقمے کو پھینک دے، اور صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اسے نگل گیا تو روزہ نہ رہا. جس طرح کہ صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا، جس طرح ہم سحری کر رہے ہیں اور سحری کے دوران ہم اذان کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اذان ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہوگا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. اذان کا سحری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اذان ہوتی ہے اس وقت ہے جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اذان ہوتی ہے، اور سحری کا وقت رات کا ہوتا ہے. اسی لیے علماء بار بار، اور الحمدللہ آج کل کا معاشرہ تو اتنا گویا کہ زیرک ہو چکا ہے کہ اس میں اعلان تو درکنار، مسجدوں میں کاغذ تقسیم ہوتے ہیں، بعض لوگ سال ثواب کے لیے پورا کیلنڈر گویا کہ تقسیم کرواتے ہیں تاکہ وہ عادت ہمارے پاس موجود ہوتے، تو اس وقت پر ہی روزہ کھولا جائے اور اس وقت پر ہی گویا کہ روزہ کو بند کیا جائے. اذان اس کے اندر داخل نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھا رہا پی رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے اور اس نے لقمہ گویا کہ پیٹ میں اتار لیا، حلق سے گویا کہ تر کر لیا، تو یہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا، روزہ اس کا نہیں ہوا ہے، روزے کی وہ قضا کرے گا. اس لیے کہ اذان کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیلنڈر گھر میں رکھیں اور وقت اختتام سحری کا ہم دیکھیں. اختتام سحری کا جو وقت ہوگا وہی روزے کی گویا کہ ابتدا کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر بندہ اذان کے مسئلے میں لگا رہا اور کھاتا رہا تو پورا دن بھوکا پیاسا رہا، اس کا رمضان کا روزہ نہ ہوا بلکہ اس پر قضا جو ہے کہ وہ ضروری ہو گئی. اسی طرح بندہ لیٹا ہوا ہے اور منہ میں گویا کہ لعاب جمع ہوتی ہے، وہ حلق کے اندر اتر گیا، کیونکہ بندہ سوتا ہے تو ممکن ہے کہ منہ میں لعاب جمع ہو جائے اور لعاب حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ روزے کو نہیں توڑتا. اسی طرح دانتوں سے اگر خون نکل رہا ہے اور وہ خون اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ بلا قصد ہے، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں دانت نکلوا رہا ہے اور دانت نکلواتے وقت جب ڈاکٹر نے اس کا دانت نکالا یا دانت نکالتے وقت جب خون نکلا اور وہ خون اس کا حلق کے نیچے چلا گیا تو وہ روزے کو توڑ دے گا، کیونکہ اب قصد پایا جا رہا ہے، ارادہ پایا جا رہا ہے. لیکن وہ چیز جو منہ میں لعاب کے طور پر موجود ہے وہ اگر حلق سے نیچے ہو جائے تو وہ روزے کو نہیں توڑتی ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ اول حلق میں جا رہا ہے تو اسے یاد ہے کہ میں روزے میں ہوں تو روزہ جاتا رہا. اگر نیند میں اٹھا اور اس نے پانی پی لیا اور اسے یاد آیا کہ جناب جسم کو پانی پی رہا تھا، اگر اسے یہ یاد تھا کہ میں روزے دار ہوں تب تو روزہ گیا، لیکن اگر اسے پانی پینا یاد، اس کو یاد نہیں تھا کہ میں رمضان میں ہوں، تو بقول اس حدیث کے اسے اللہ نے پلایا ہے اور اللہ نے کھلایا ہے تو روزہ اس وقت نہیں ٹوٹے گا. اسی علماء نے لکھا کہ بندہ اللہ کی عبادت میں عموماً روتا ہے تو زار و قطار روتے ہوئے دعا میں اگر اس کے آنسو اس کے منہ میں آ گئے اور منہ میں داخل ہو گئے قطرہ دو قطرہ تو یہ روزے کو نہیں توڑتا، لیکن اگر دو تین قطرے سے زیادہ بڑھ گئے اور پورے منہ کے اندر آنسوؤں کی نمکینی گویا کہ تاری ہو گئی اور وہ چیز حلق کے نیچے اتر گئی تو وہ روزے کو توڑ دے گی، اور اگر ایک دو قطرہ گویا کہ حلق کے اندر آ گیا تو وہ روزے کو نہیں توڑے گا. اسی طرح آخری ایک مسئلہ روزہ کے متعلق کہ رمضان میں بلا عذر، یہ سن لیجیے آپ، میں بھی بائیکاٹ کروں گا، آپ بھی بائیکاٹ کریں گے، اور ہر مسلمان کو اس طرف لائیں گے اس مسئلے پر کہ رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ کھائے پیے، اس سے کلام سلام، اس سے ملنا جلنا، اس سے رشتہ داری، ہر قسم کا بائیکاٹ یہ مسلمان پر ضروری ہے کہ برملا وہ بدبخت شخص اللہ اسے ہدایت دے کہ وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے جنگ کر رہا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اس کے قتل کا حکم دے اور اس کو 20 سر بازار قتل کر دیا جائے. کہ جو جان بوجھ کر روزہ کھائے پیے اور آج تو ایک مذاق بن گیا جی پان کھا رہا ہے اور کہا جی معاف کرنا میرا روزہ ہے، میرا روزہ نہیں ہے، اور ہم اس سے کہتے کوئی بات نہیں، تو یہ بھی ایک سخت گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے سخت عدولی ہے. ایسا شخص جو ہمارے معاشرے میں ہو یا ہمارے گھر میں ہو، اور وہ مرض میں ہو تو الگ مسئلہ ہے، اور وہ مسافر ہو تو الگ مسئلہ ہے، اٹا کٹا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس سے مکمل بائیکاٹ کرنا یہ سرکار کے ادنا وفادار امتی ہونے کی نشانی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب اگر وہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے لوگوں کے سامنے تو شرن اجازت ہے کہ قاضی وقت اجازت دے اور حاکم وقت اسے قتل کر دے، اسے قتل کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ قتل کرنا میرے اور آپ پر نہیں ہے، یہ قتل کرنا وقت کے قاضی پر ہے، وقت کے حاکم پر ہے کہ جناب وہ اسے قتل کر دے. اور اسلامی حکومت، اب تو اسلامی حکومت ہے ہی نہیں تو قتل کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کا بائیکاٹ ضرور کریں گے. ہم اسے قتل نہیں کر سکتے کہ ہم خنجر لا کر اسے قتل کر دیں، اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے اور نہ اس کی علماء اجازت دیتے ہیں. یہ اسلامی حکومت کے لیے اور اسلامی حکومت کا اب تصور نہیں ہے، لیکن ہم بحث کے مسلمان کے جتنا ہمارا اختیار ہے، اگر وہ ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. یہ بائیکاٹ اس سے دشمنی نہیں ہوگی، یہ اس کی اصلاح ہوگی، تاکہ وہ آئندہ رشتہ داری ہی کے مسئلے پر، آئندہ وہ لین دین کے ہی مسئلے پر توبہ کرتے ہوئے اللہ کا سچا بندہ بن جائے اور اس طرف آ جائے. تو ہمارا یہ بائیکاٹ کرنا اس کے لیے، اس کو نیکی کی طرف لانا ہے. تو اس مسئلے پر گویا کہ خاص طور پر غور کیا جائے. اور اگر کہیں پر یہ چیزیں موجود ہوں کہ جناب یوں ہوتا ہے کہ ہوٹلیں بھی کھلی ہوتی ہیں، تو اگر وقت علاقے میں اگر کسی کا سر و سوکھ ہے اور اس کو اختیار ہے، تو جناب یہ اس کی گویا کہ سخت ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو بند کرائے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سلانی چوک پر تو شراب کی محفلیں بھی چلتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سب ہوتا ہے العیاذ باللہ. لیکن کل قیامت کے دن بچے گا نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی باز پرس ہوگی، خدا کی بارگاہ میں باز پرس اس کی ضرور ہوگی. چاہے وہ سکے کے میدان لگائے اور سمجھے کہ میں علاقے کا بہت بڑا چودھری ہوں، چاہے وہ شراب کی محفلیں اور رات بھر ناچنے گانے کی محفلیں لگائے اور سمجھے کہ میرے سامنے مولوی صاحب یا امام صاحب یا مقتدی صاحب کیا آئے گا، میں بڑا چودھری ہوں. تو خدا نے یزید، فرعون اور نمرود جیسی کی گردنیں پکڑ کر خدا کے حضور حاضر کی گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ تو مرے تو توبہ کر، اس لیے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خدا کی بارگاہ میں اس دن اور مقدس دنوں کے اندر اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات کا وقت جو عبادت کا ہے اس میں تو یہ معاملات کرتا ہے. گزشتہ دنوں میں نے دیکھا ہے کہ جناب رجب کا وہ مقدس مہینہ شروع تھا اور بالکل اسی دوراجی کے اندر گویا کہ محفل لگائی گئی اور جوان لڑکیوں کو گویا کہ نکڑیاں دے کر نچوایا گیا. تو یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے ماں باپ پر کہ جناب جو اپنی بچیوں کو غیر محرموں کے ساتھ نچوا رہے ہیں اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم نمازی ہیں، غازی ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نمازی ہو اور اس کے گھر میں ایسے بے پردگی کے معاملات ہوں، تو اس کی وہ ازواج اور اس کی وہ بچیاں جو یہ معاملات کر رہی ہیں، دراصل اس کا ہر قدم اس کے لیے جہنم میں دروازہ کھول رہا ہے. اس سے نہ میں مبرہ ہوں نہ آپ مبرہ ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں، آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنے معاشرے کے اندر اس عدل کو قائم کریں. حیا نہیں تو کوئی چیز نہیں، کوئی عبادت حیا کے بغیر گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی. حیا ہوگی تو خدا اسی چیز کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے گا. اور یقیناً ایک بات اس پر میں عرض کر دوں، مسئلہ تنقید نہیں، مسئلہ شریعت کا حکم ہے، احادیث میں لفظ موجود ہے. فرمایا کہ جو اپنی مستورات کو گویا کہ بے پردہ گھمائے اور اس میں شوق سمجھے، شریعت مطہرہ میں سکا فرماتے وہ دیوس ہے، العیاذ باللہ. اور سکا فرماتے دیوس پر اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی حیا عطا فرمائے اور مجھے ایسا حیا کا جذبہ دے کہ میں اپنے گھر میں بھی حیا نافذ کر سکوں، اور اللہ آپ کو بھی حیا کا ایسا جذبہ دے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی حیا کے معاملات کو گویا کہ نافذ کر سکیں. یہ مسئلہ صرف گویا کہ اصلاح کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، تنقید کسی کا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور جب ہم مرے تو ہماری بچیاں اور ہمارے بیٹے اللہ اور اس کے حبیب کی شریعت کے مطابق چل رہے ہوں، تاکہ ان کی زندگی بھی ہمارے لیے سال ثواب بن سکے. مختصر طور پر آگے چلتے ہیں، اور وہ چیزیں جو گویا کہ روزے کو توڑ دیتی ہیں، میں مختصر طور پر یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں ان میں گویا کہ وہی چیزیں ہیں کہ جو جان بوجھ کر یہ تمام معاملات کیے جائیں، جان بوجھ کر کھایا جائے، جان بوجھ کر پیا جائے، جان بوجھ کر جمع کیا جائے، یہ اس کا لب لباب و محض ہے کہ جناب یہ تمام معاملات اگر جان بوجھ کر کیے گئے تو وہ چیز روزے کو توڑ دیتی ہیں. اب اس میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں، وقت طویل ہو گیا اس لیے میں جلدی سرچ کر دیتا ہوں. اس میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ تو گیا ہے، اب اس کی قضا بھی ہے یا کفارہ بھی ہے. اب روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس میں اس کی قضا بھی ہے یا کفارہ بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، 90% مسئلہ تو یہ کہ جان بوجھ کر جب توڑے گا تو اس کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگی. چند مسائل ایسے ہیں کہ جس میں شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے، میں دو مسئلے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، روزے کی صرف قضا لازم، یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی، اس نے کھایا بھی اور جمع بھی کی، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یا جبر و اکراہ یعنی زبردستی کسی نے کھلایا اور گویا کہ اسے پلایا، ان تمام صورتوں کے اندر اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اس کو ارادہ اس چیز کو چھوڑنے کا نہیں تھا. اسی طرح بھول کر کھایا، بھول کر پیا اور بھول کر جمع کیا، یا نظر کرنے پر اسے گویا کہ انزال ہوا. فرمایا ان تمام صورتوں کے اندر ارادہ نہیں تھا، ان تمام صورتوں کے اندر گویا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس پر قضا لازم ہوگی. قضا یہ ہے کہ ایک چھوڑا ہے تو ایک پڑے، قضا یہ ہے کہ ایک چھوڑا ہے تو ایک پڑے. اور وہ صورتیں کہ جن میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اس کو ذرا دو لفظوں میں یہ سن لیجئے کہ رمضان میں روزے دار مکلف مقیم، مکلف جس کی عقل برقرار ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر فرض ہے اور وہ مقیم ہے، تو ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ یا جو بھی معاملات تھے، کھایا پیا یا جو بھی کیا، یا جناب جان بوجھ کر اس نے جمع کیا، تو اس صورت کے اندر یہ تمام چیزوں میں قصد اس کا پایا گیا، ارادہ پایا گیا، عزم پایا گیا، تو اب اس پر قضا بھی ہوگی اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا. کفارہ واجب ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، ایک گھٹ پانی بھی اگر پی لیا جان بوجھ کر، یا تھوڑا سے کھانا بھی کھا لیا جان بوجھ کر، تو اس میں کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی اس کی لازم ہوگی. وہی سب چیزیں آ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر، قصد سے، ارادے سے، کیونکہ جان بوجھ کر گویا کہ مخالفت کر رہا ہے تو کفارہ اس پر خدا کی طرف سے سزا ہے. قضا دراصل اس پر وہ سزا نہیں ہے، یعنی اس پر وہ گرفت نہیں ہے، رب کریم نے درگزر فرمایا اس سے اور اسے یہی کہا کہ بس ایک کے بدلے ایک رکھ لینا، لیکن کفارہ جو ہے یہ رب کی جانب سے ناراضگی ہے اور سزا ہے. جب تک یہ کفارہ نہیں کرے ادا کرے گا، رب کریم کی ذات اس سے ناراض رہے گی اور اللہ محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ کل قیامت کے دن اسے عذاب دے دے، اور اس کے اختیار میں ہے کہ نفس مسئلے کو پوچھے بھی نہ اور اسے گویا کہ معاف فرما دے. یہ اس کے فضل سے ہے، یہ اس کی ذات پر گویا کہ موقوف ہے. جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ کیا ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا. یعنی صورت یہ ہے کہ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے، ان میں شرط یہ ہے کہ یہ ایک ہی بار ہوا ہو، اور اگر بار بار ہوا ہو تو بار بار اس کی کفارہ گویا کہ وہ دے گا، یعنی جتنے روزے ہوں گے اتنے روزے کا وہ کفارہ لے گا. اب کفارے کی صورت علماء نے یہاں پر جو ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور غلام کا رواج تو اس دور میں ہے نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ پے در پر 60 روزے رکھے. کفارہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ رمضان ہے پھر بھی روزہ جان بوجھ کر کھاتا ہے، یا جناب اسے پتا ہے کہ جناب میں روزے دار ہوں پھر بھی اس نے جمع کیا، اسے پتا ہے کہ جناب میں روزے دار ہوں پھر بھی اس نے ایک گھونٹ یا کچھ پانی پیا، اسے پتا ہے کہ میں روزے دار ہوں پھر بھی اس نے تھوڑا کھایا، تو اس صورتوں کے اندر کفارہ یہ ہے کہ یہ غلام آزاد کرے. غلام کی صورت اب موجود نہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ کہ پے در پر 60 روزے رکھے، 60 روزے کفارہ کے اور ایک روزہ اصل کی قضا، یعنی 61 روزے ہو گئے، اور ان روزوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یہاں تک کہ ان 60 روزے اس نے رکھ لیے اور پھر کہا کہ ایک بعد میں رکھوں گا. اب جیسی ایک اور دن کا بھی گیپ آیا پھر وہ ایک سے شروع کرے گا، کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم ہے، اس میں خدا اتنی نعمتیں دیتا ہے، تب بھی وہ ناشکری کرتا تو خدا کی جانب سے سزا ہے کہ جب میں نے تیرے لیے مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا ہے، تیری فرضوں کو میں نے 70 فرضوں کے برابر کر دیا، تیرے ایک نفلی سبحان اللہ کو میں نے 70 نفلوں کے برابر، فرضوں کے برابر کر دیا، تو یہ گویا کہ تجھے اجر مل رہا ہے، اور تو اتنا گویا کہ شکی ہے اور تو اتنا ناشکرا ہے کہ جناب تو ہماری رحمتوں سے بہرہ مند نہیں ہوتا، تو ہمارے عذاب کو نہیں جانتا. اب ہمارا عذاب یہ ہے کہ تو 60 روزے رکھے گا، اور 60 روزوں کی ترتیب ایسی ہوگی کہ ان میں سے ایک روزہ بھی نہیں چھوٹے گا، یہاں تک کہ 59 روزے ہو گئے، آخری ایک روزہ رہتا تھا، اور اس نے کہا کہ ایک دن گیپ دیتا ہوں کیونکہ اتنے لمبے روزے میں جب تھک گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ بیمار ہو جائے. علماء نے لکھا کہ بیمار بھی ہو جائے تب بھی روزہ رکھے گا، بیماری کی حالت میں بھی اگر اس نے روزے کا انقطاع کیا پھر ایک سے شروع کرے گا. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ اتنا بڑا غضب اللہ اکبر اور اتنی بڑی سزا اللہ اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ یہ اس کی گویا کہ قضا کی صورت ہے، اگر وہ 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، یعنی 61 روزے نہیں رکھ سکتے، تو فرمایا کہ پھر وہ ایسا کرے 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 مسکینوں کو لے اور اس کو ان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے تو یہ گویا کہ اس کے لیے ادا ہو جائے گا. اب یہ تین چیزیں, غلام آزاد کرنا, 60 دن کے پیدر پہ روزے رکھنا, یا گویا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب 60 مسکینوں کو پیر بھر کے کھانا کھلانا, اب اس میں بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ جناب ایک وقت کا عموماً کھلا دے پیٹ بھر کے. شاید بخاری شریف نے دونوں قول کو نقل کرنے کے بعد ترجیح قول کو دیے کہ دونوں وقت کا وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, اور ایسا نہیں کہ جناب ایک بندے کو کھانے کی طاقت ایک روٹی کی اور اسے گویا کہ آدھی روٹی دے دے. فرمایا نہیں, عموماً یہ دیکھا جائے کہ ایک بندہ نارمل کتنی روٹیاں کھا لیتا ہے. اگر وہ 2 روٹی کھاتا ہے تو 2 روٹی میں اگر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اسے پوچھا جائے کہ تیرا پیٹ بھر گیا, وہ کہے ہاں, تو اس طرح دونوں وقت کا کھانا وہ پیٹ بھر کے 60 مسکینوں کو کھلائے گا, جب جا کے اس کی طرف سے کفارہ ہوگا. تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس شخص کے لیے یہ سخت گویا کہ سزا رکھی گئی ہے. ہاں, اس کے اندر روزے کے اندر اللہ رب العزت جہاں مریض کو رخصت دیے, اس مریض کے اندر وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو ایام سے ہوتی ہیں, ان عورتوں کو گویا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رخصت ہے, وہ روزے کی گویا کہ قضا کریں گی لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہوگی. یعنی اب جتنا زیادہ سے زیادہ حیض کا مدت جو ہے وہ 10 دن ہے, کم سے کم 3 دن ہے, درمیانہ وقت گویا کہ 7 دن ہے. خیر, اس میں اسے خود پتا ہے کہ کون سے دن معیار کے آ رہے ہیں. اس معیار کے دنوں کے بعد اگر اسے پاکی ہو جاتی ہے تو اب وہ نماز بھی شروع کرے گی, اور رمضان اگر ہے تو روزہ بھی رکھے گی, اور رمضان کے بعد اس روزے کی وہ قضا بھی کرے گی. بچے کی ولادت ہوئی ہے تو 40 دن کا یہ عرصہ جو خون کے نفاس کا ہے, تو اس کے اندر گویا کہ اس پر پورے رمضان اگر گزر گیا تو پورے رمضان کے اندر نہ اس پر نماز ہے اور نہ اس پر روزہ ہے, لیکن بعد کے اندر جب وہ صحتیاب ہو جاتی ہے تو پے در پہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں وقفہ جائز ہے کہ آج 3 روزے رکھ لیے, 1 رکھ لیا 2 رکھ لیا, پھر چھوڑ دیا, بعد میں رکھ لیا, اس طرح کر کے. لیکن وہ یاد رکھے کہ میرے پورے مہینے کے روزے چھوٹے ہیں, اس لیے کہ اللہ کی جانب سے اس پر ایک مرد ہوئے کہ تاریخ کیا گیا. اسی طرح نو مولود بچہ ہے, بچے کی ولادت ہوئی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلانے میں گویا کہ ماں کو جو ہے کہ کمزوری لاحق ہو سکتی ہے, تو رب کریم کی جانب سے امت محمدیہ پر یہ احسان کیا گیا کہ وہ روزے کی رخصت اس کے لیے ہے کہ وہ بعد میں گویا کہ اس کی قضا کر سکتی ہے, لیکن پہلے وہ اپنے بچے کی گویا کہ تربیت کر لے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے گویا کہ ملتی ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر وہ روایت گویا کہ موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اور اس نے جب روزے کی فرضیت تازی ہوئی تھی, لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا ایک لحاظ سے بہت ہی مشکل تھا, اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کی کہ حضور, رات کے وقت میں گویا کہ ایسا فعل مجھ سے ہوا جمع کا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا, اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا, اگر روزہ تو تیرا ٹوٹ گیا ہے, تو نے عمل کر لیا ہے جان بوجھ کر, تو جا اب تو غلام آزاد کر. کہا حضور میں خود غریب آدمی, میرے پاس غلام نہیں. فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کہا کہ حضور میں 60 مسکینوں کو کھانا کیا کھلاؤں گا, میں تو سب سے بڑا مسکین ہوں. فرمایا تو 60 روزے رکھ لے. فرمایا حضور پہلے روزے میں یہ حال ہے تو میں اور کیا روزے رکھوں گا. تو تینوں شکوے انہوں نے سرکار کے سامنے یہ کہا کہ نہ حضور میں غریب ہوں, نہ غلام ہے میرے پاس, نہ میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں, اس لیے کہ میں خود پہلے روزے میں یہ کام کر گیا تو 60 روزے میرے ساتھ گویا کہ کس طرح ہوں گے اور پابندی اس کی کس طرح ہوگی. سرکار نے فرمایا کہ پھر تو ایسا کر مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا حضور مدینے کے سر سے لے کر اس سر تک مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر مسکرایا, فرمایا بیٹھ جا. اس وقت کسی شخص نے کھجور کا تشت سرکار کے سامنے لا کر رکھا, اور وہ کھجور پڑے ہوئے تھے. اور یہ نیا طریقہ جو سرکار کے اختیار میں, جو آپ نے گویا کفارے کے لیے ارشاد فرمایا, فرمایا کھجور لے اور جا کر مدینے کے مسکینوں کو کھلا دے, تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ حضور مدینے میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں, تو میں کیا کروں؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا جا خود کھا, اپنی بیوی کو کھلا دے, کفارہ ہو جائے گا. آج کوئی مفتی, کوئی عالم یہ فتویٰ دے نہیں سکتا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار تشریح ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ جس شخص کے لیے چاہے تو فرض میں تخفیف کر دیں, چاہے کہ کسی چیز کے ساتھ کوئی اور معاملہ فرما دیں. اللہ رب العزت نے آپ کو شارع بنایا ہے کہ جس کے ساتھ چاہے جو معاملہ فرما لیں. کہ جس طرح کا حدیث مبارکہ مسلم امام احمد میں موجود ہے, ایک شخص نے کہا کہ حضور میں 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا, 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. یہ مسلم کی شرط پر انتہائی صحیح حدیث ہے. کہا کہ حضور میں 2 وقت کی پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا جاؤ 2 وقت کی پڑھو. بعد میں جو مسلمان ہوا تو وہ 5 وقت کی پڑھنے لگا, لیکن اس نے اسلام لانے کے لیے اس چیز کو شرط کیا تھا کہ حضور میں 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اجازت مرحمۃ فرما دی کہ ٹھیک ہے تم 2 وقت کی نماز پڑھ لو. تو یہ صرف سرکار کا اختیار ہے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے کہ جسے چاہے
جو عطا فرما دے. حضرت عاصمہ بنت عمیس جن کی عدت کو سرکار نے معاف فرما دیا اور جن کی عدت جو اس وقت 4 مہینہ 10 دن کے قریب بن رہی تھی, آپ نے معاف فرماتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا 3 دن تو صبر کر لے, اس کے بعد تو کسی سے بھی شادی کر لے. تو حضرت عاصمہ بنت عمیس کو سرکار نے, یہ بخاری میں موجود ہے, دیگر کتاب موجود ہے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا. اللہ رب العزت رمضان کی مسائل جو بیان کی جیسے قبول فرمائے. ایک مسئلہ اہم یہاں پر عرض کر دوں جو ہمارے ایک بزرگ نے ہم سے پوچھا تھا. مثلا جس طرح کہ اب عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ جناب وہیں پر عید کریں گے, تو جب وہاں پر ہمارے پاکستانی بھائی عید کریں گے تو ان کی جب عید ہوگی تو ہمارا 27واں روزہ ہوگا, تو اب اس کو کس طرح کیا جائے؟ تو عید کے دن تو روزہ رکھنا ناجائز ہے, تو ان کے ساتھ عید کی جائے گی, عید ان کے ساتھ کی جائے گی. اس کے بعد جیسی شوال کی گویا کہ دوسری تاریخ شروع ہوگی تو دوسری تیسری چوتھی جس طرح ثانی ہو تو 3 روزوں کی قضا کر لی جائے تاکہ وہ ترتیب وہاں پر گویا کہ مکمل ہو جائے. ہاں ایسا ہو کہ آپ ایسی جگہ پر پہنچے کہ آپ کے 29 روزے ہوئے تھے اور وہاں پر عید تھا, عید کا دن تھا, تو پھر آپ پر ایک روزہ معاف ہے, اس لیے کہ چاند مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے اور متلا وہاں کا جو ہے حجت ہے. تو اگر وہاں پر عید ہے تو آپ کے لیے عید ہے, وہاں پر اگر آپ عید ہے تو آپ کے لیے عید ہے. یا یوں ہوا کہ جناب آپ 29 کو پہنچے اور وہاں پر عید کا دن تھا اور آپ روزے میں تھے, تو متلا وہاں کا حجت ہے, آپ کھائیں گے پیئیں گے تو نہیں, لیکن گویا کہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے تاکہ وہ دین عید کا ان کے ساتھ آپ کا گویا کہ گزر جائے, کیونکہ متلا شریعت مطالعہ میں حجت ہے. لیکن یہ مسئلہ تو بالکل الٹ آ رہا ہے کہ یہاں پر 27 روزے ہو رہے ہیں اور وہاں پر عید ہے, تو جہاں پر شریعت نے متلے کو حجت دیا ہے, جہاں چاند دیکھا جاتا ہے اس کو حجت دیا ہے, تو وہاں پر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ایام معدودات, روزے کے دن جو ہے قرآن کہتا ہے کہ گنے ہوئے ہیں, یعنی اس کی تعداد ایک متعین ہے, چاہے وہ 30 ہو یا 29 ہو. تو اب وہ 30 یا 29 نہیں ہو رہے ہیں, تو لہذا ان روزوں کی قضا عید کے دن کے بعد سعودی عرب میں گویا کہ کر لی جائے گی. زکات سے متعلق چند دو مسئلے مختصر طور پر یہاں پر سماعت فرما لیجیے تاکہ بات پوری ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے مال دیا اور مال دینے کے بعد وہ زکات اس کی ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی طرح اس پر مسلط کر دیا جائے گا, اور وہ ایسی صورت میں اس کے سامنے ہوگا کہ وہ اس کی بانچے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ولا يحسبن الذين يبخلون, یعنی وہ لوگ جن اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور مال دینے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص زکات ادا کرتا ہے تو زکات مال میں نمو کرتا ہے, یعنی مال کی حفاظت بھی کرتا ہے اور مال میں بڑھوتی بھی پیدا فرماتا ہے. یہ برکت ہے, زکات دینے سے وہ چیز ختم نہیں ہو جاتی, زکات دینے سے جہاں معاشرے کی تربیت ہوتی ہے تو یہ مال اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ کے طور پر پہنچ بھی جاتا ہے, اور قیامت کے دن جب بندے کے پاس نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہی مال جو اللہ کی راہ میں دیا ہے, با فرض ہو, نفل ہو یا واجب ہو, اللہ رب العزت کی جانب میں سے نیکی بنتے ہوئے اس کے ترازو میں رکھ دیا جاتا ہے. تو زکات دینا سراسر فائدہ ہے, اور پھر فائدہ کیسا نہیں, اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ زکات لے جا کر مسجد میں دو, اللہ نے یہ فرمایا زکات پہلے اپنے گھر والوں کو دو, رشتہ داروں کو دیکھو جو تمہارے رشتہ داروں میں, اور رشتہ داروں کو دینے سے تو خود بندے کا دل خوش ہوتا ہے. تو یہ خدا کی جانب سے زکات کوئی جبر نہیں ہے, مال تو دینا ہے, اپنے رشتہ داروں کو دو, اور جو شریعت مطہرہ نے اس کی تخصیص کی ہے تو پہلے رشتہ داروں کو وہاں پر گویا کہ مقدم رکھا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو احسن طریقے سے زکات دو. تو زکات دینا بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کے لیے, پھر وہ مال ضائع بھی نہیں ہو رہا بلکہ ایسا مال ہے کہ جسے آپ نے خدا کے پاس محفوظ کر دیا ہے, اور وہ مال اس دن کام آئے گا جس دن کوئی مال آپ کے کام نہیں آئے گا. تو زکات سے بھاگنا یہ سراسر گویا کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور زکات کے قریب آنا یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی گویا کہ فائدہ ہے. زکات واجب ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ چند شرطیں ہیں. پہلی شرط مسلمان ہونا ہے, کہ مسلمان پر زکات فرض ہے, کافر پر زکات گویا کہ واجب نہیں ہے. اسی طرح مسلمان زکات مسلمان ہی کو دے گا, کافر کو زکات نہیں دے گا. ایڈی سینٹر میں لے جا کر زکات جمع کر دی جاتی ہے, یا ایسے ویلفیئر اداروں میں زکات جمع کر دی جاتی ہے کہ جس میں کوئی شمار نہیں ہے, کسے باشک کوئی بھی وہ علاج کرا دیا جاتا ہے, تو یہ زکات گویا کہ مصارف میں نہیں ہے. زکات کے مصارف میں مسلمان ضروری ہے, مسلمان مسلمان کو دے گا مسلمان. اور کل کی خبر کی اخبار کے اندر کہ بینک کے سارے اکاؤنٹ صاف ہو گئے اور لوگوں نے اپنی زکات نکال دی, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں اچھا ہوا لوگوں نے اپنا پیسہ بینک سے نکالا, اس لیے کہ بینک میں جو زکات کی کٹوتی ہوتی تو آپ کو کیا پتا زکات کس پر لگ رہی تھی, وہ تو یا ایس ایچ او صاحب کے معاملات پر ختم ہو رہے ہوتے، یا ایس ڈی ایم صاحب کے معاملات پر ہو رہے ہوتے، یا سیاست کے معاملات پر ہو رہے ہوتے، وہ ناظم صاحب بھی کھا رہے ہیں تو سیدھی ناظم صاحب بھی کھا رہے ہیں تو غیر ناظم صاحب بھی کھا رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے مصارف ہی درست نہیں ہے. ہاں اگر عدالت قائم کی جائے، اور حکومت اس بات، حکومت کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو دعوے کرنے کے لیے ان کے لیے تو آج اخبار میں آ کر ٹی وی پر آ کر دعوے کر لے، جبکہ مشاہدے میں یہ چیز موجود ہو کہ زکات انہی کے مصارف میں تقسیم کی جا رہی ہو تو بینک میں زکات کٹوانا جائز ہے. لیکن یہ محال عمر ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر آپ نے پیسے نکال لیے تو بہت اچھے کیے ہیں، اب اس زکات کی کٹوتی کرتے ہوئے مال میں سے اس کو اپنے جاننے والے جو زکات کے مصارف شریعت میں رکھے اس کو دیا جائے. اور اس میں پہلی شرط یہ کہ زکات مسلمان پر ہی فرض ہے اور مسلمان ہی کو دی جائے گی، کیونکہ صدقہ واجبہ جو ہے وہ مسلمان ہی کو گویا کہ دیا جاتا ہے. دوسری چیز بلوغ، نابالغ پر زکات فرض نہیں ہوتی. اسی طرح گویا کہ آزاد ہونا، غلام پر زکات فرض نہیں ہوتی. اسی طرح مال کا نصاب کے برابر ہونا. اب نصاب کیا ہے مال کا؟ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. اخبار میں بھی اس کو جاری کر دیا گیا ہے کہ 12,900 کچھ روپے ہیں. یوں سمجھ لیجیے آپ کے 13,000 روپے اس وقت نصاب ہے. 13,000 روپے اس وقت تقریباً نصاب بنتا ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو خود آپ گویا کہ مارکیٹ میں جا کر معلوم کر لیجئے کہ 52.5 تولہ چاندی کی کیا رقم بن رہی ہے. اور اس نصاب پر اگر آپ آ کر، یا تو 7.5 تولہ سونا، سونا تو ایسی بھاری ہے اور مہنگا ہے، اگر 7.5 تولے سونے کے نصاب پر نہیں پہنچ رہا تو 52.5 تولہ چاندی کے گویا کے نصاب پر اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک نصاب پر پہنچ گیا تو زکات کا یہ نصاب شمار ہوگا، جس کی تعداد گویا کے 13,000 کی گویا کے قریب ہے. اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گھوم گیا، کیونکہ زکات کے اندر سال کا گھومنا بھی ہے، یعنی سال کے اس مہینے سے لے کر اسی مہینے کے جو بعد میں آ رہا ہے اس کے درمیان گزر گیا، تو اس پر گویا کہ زکات فرض ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں کہ وہی مال موجود ہو، نہیں. مثلا آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، سال کے شروع کے اندر 1,00,000 روپے تھے، 1,00,000 روپے میں سے آپ نے 50,000 روپے خرچ کیے، پھر 2,00,000 روپے آ گئے، پھر اس میں تو کچھ خرچ کیے، پھر 3,00,000 روپے آ گئے. اب جب اس سال مکمل ہو رہا ہے تو آپ کے پاس 50,00,000 روپے آ گئے. اب زکات کس پر ہے؟ 50,00,000 کے اوپر. اس مسئلے کو اس انداز میں سمجھ لیجیے، سال کے شروع میں آپ کے پاس 1,00,000 روپے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ 1,00,000 روپے جو سال کے شروع میں سے تھے، ہے تو وہ نفس سمن. اب وہ سمن ہونے کے اعتبار سے اب وہ 1,00,000 روپے گویا کہ میں سے آپ نے 90,000 روپے خرچ کر دیے، اب وہ چیز نصاب سے نکل گئی. لیکن اب آپ کے پاس 2,00,000 روپے آ گئے، پھر نصاب کے برابر ہو گیا. پھر ایسا ہوا کہ جناب پھر گویا کہ 1,90,000 روپے نکل گئے، پھر 10,000 روپے بچ گئے جو نصاب نہیں بنتا، پھر گویا کہ آپ کے پاس 3,00,000 روپے آ گئے، پھر نصاب بن رہا ہے. اس طرح کرتے کراتے اب جب سال اس کا، اس لیے زکات کے لیے تاریخ لکھ کر رکھیں ہمیشہ کہ جب آپ زکات دے رہے ہیں، یہ ضروری ہے، جب آپ زکات دے رہے ہیں تو تاریخ لکھیں کہ سال یہاں سے شروع ہوا، تاکہ جب سال مکمل ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اب سال مکمل ہو رہا ہے. آج سال مکمل ہو رہا ہے جمعرات کے دن، اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں. اب جتنے پیسے ہوں، چاہے وہ 50,00,000 ہوں یا 50 کروڑ ہوں، چاہے وہ 1,00,000 پہلے تھا یا 10,000 پہلے تھا، اس سے غرض نہیں. اب اسی کے سمن کے جنس سے اب جتنی رقم آپ کے سال کے آخر میں آپ کے پاس آ رہی ہے اس کی زکات آپ دیں گے. لیکن سال یہ دن میں اس لیے لکھنے بول رہا ہوں کہ 20 تاریخ بروز جمعرات آپ کا سال مکمل ہوتا ہے. 50,00,000 روپے آپ کے پاس تھے، جمعے کا دن 21 تاریخ ہے، 50,00,000 اور آ گئے، تو اس پر زکات نہیں، اس پر زکات ہے، کیونکہ ایک دن کا فرق آ گیا، اب اس کا سال دوسرا شروع ہوگا. تو اس لیے سال کا لکھنا ضروری ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو زکات نکالنے کے اندر گویا کہ آسانی ہو جائے. اسی طرح انویسٹمنٹ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ اٹھا لیا جاتا ہے اور اس میں کمٹمنٹ یہ کر لی جاتی ہے کہ جناب 2 سال کے اندر اس کی پیمنٹ کریں گے، جو بھی کریں گے. اب یہ ہوا کہ جناب اس کے پاس، یا اس کے پاس تجارتی مال پہلے سے موجود تھا، ایک پلاٹ اس نے 10 کروڑ روپے کا خریدا، 1 کروڑ روپے اس نے ایڈوانس دے دیے، ٹھیک ہے، اور 9 کروڑ روپے جو ہے وہ ابھی اس کے باقی ہیں. اب اس کی قیمت 20 کروڑ روپے ہوگی مارکیٹ کے اعتبار سے. اب پوچھا گیا کہ جناب زکات 20 کروڑ پر ہوگی یا اس 10 کروڑ پر ہوگی؟ فتویٰ یہ کہ زکات کسی پر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ 1 کروڑ جو اس نے دیا ہے اس کا اب یہ مالک تو نہیں رہا، وہ ہو گیا ایک بار، اور 9 کروڑ جو باقی ہے تو زکات کے اندر جب تک قبضہ نہ ہو جائے زکات فرض نہیں ہوتی. زکات کے اندر جب تک قبضہ نہ ہو جائے زکات فرض نہیں ہوتی. تو یہ 9 کروڑ جب تک نہیں دے گا، چاہے اس کی مارکیٹ 50 کروڑ ہو چکی ہو، قبضہ اس کو نہیں ملا ہے. اس کا مسئلہ بیع کی طرح نہیں ہے، زکات کا مسئلہ بیع سے ہٹ کر ہے.
بیع سنم میں تو یہ ہے کہ جناب چیز بنا کر دے دیا پیسہ لے لیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن زکات کے اندر یہ چیز ہے وہ چیز قبضے کے اندر ہونی چاہیے، اور جب تک اس چیز کا قبضہ نہیں ملا تو زکات اس پر نہیں ہوگی. اسی طرح قرضہ، آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے یا نصاب سے زیادہ دیا، اب وہ دیتا نہیں ہے لیکن پیسے آپ کے ہیں، ادھر پیسے آپ کے نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، کہ یہ غلط ملت نہ ہو جائے، اس لیے مثال عرض کر رہا ہوں. آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے کچھ دنوں کے لیے، اب وہ دیتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا. اس میں ایک بشارت تو یہ ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب بندہ کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے کس نیت سے، کہ اللہ اس کے ہاتھ کو دراز کرے، اس کی تنگی کو دور کرے، تو رب کریم فرماتا ہے یہ مال اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ آ جاتا ہے. اب اگر وہ قرضہ نہیں لوٹاتا ہے تو وہ نئے زبردستی سے جیسا وہ اس سے تعلق نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب وہ صبر دینے والا جب اس پر صبر کرتا ہے تو جتنے دن گزریں گے نا، مثلا 1 لاکھ روپے کسی نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ اس نے کہا 15 دن کے بعد دوں گا، 15 دن تک تو وعدہ تھا، اب 16 دن نہیں دیے تو وہ 16 دن اسے 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، 17ویں دن پھر 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملے گا، اب 18ویں دن پھر اسے اللہ کی راہ میں 1 دن. اس لیے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کمٹمنٹ کرتے تھے ہفتے کا اور لیتے تھے دوسرے ہفتے میں، وہ کہتے پوچھا کہا حضور آپ نے کیوں نہیں لیا، فرما میں نے خود رخصت تجھے دی ہے تاکہ مجھے اتنا ہی پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے. تو ایک مقصد تو اس کے اندر یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ جو طریقہ اسے لینے کا اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو جو جائز طریقہ لینے کا قرضہ اس کو لیا جائے، لیکن جو زکات جو پیسے آپ نے اس کو دے دیے اور اس پر سال گھوم چکا ہے تو پیسے ہیں تو آپ کے، پیسے ہیں تو آپ کے، آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا تو زکات اس پر فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے. اگر وہ نکالتا ہے مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر نہیں، اگر رہتا ہے تو پھر ہے، اور اگر نہیں رہتا تو زکات اس پر نہیں آپ پر فرض ہے کیونکہ مال آپ کا ہے. تو آپ کہیں جناب میرے پاس دینے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے. فاضل بریلوی نے لکھا کہ ایک ہے زکات کا فرض ہونا، ایک ہے اس کی ادائیگی کا فرض ہونا. زکات تو فرض ہو چکی ہے، لیکن جب وہ مال آپ کے پاس آئے گا پھر آپ ادا کر دیں گے. اب چاہے وہ سال کے بعد آئے یا 2 سال کے بعد آئے، جتنے سال کے بعد آئے گا اتنے سال کی زکات آپ اس کی گویا کہ ادا کر دیں گے. لیکن پلاٹ کے اندر یہ صورت ہے کہ جناب اب بھی وہ اسی کی ملکیت ہے، اور جو آپ نے ایڈوانس رقم دی ہے اس کو آپ نے گویا کہ مالک بنا دیا ہے، اور وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے، تو یہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. تو اس 1 لاکھ روپے جانے کے بعد، بیانہ جانے کے بعد، اب وہ مال آپ کا نہیں رہا، لہذا آپ پر اس سال گزرنے کے بعد زکات نہیں. اور وہ 9 کروڑ روپے یا 9 لاکھ روپے جو آپ نے ابھی تک ادا نہیں کی ہے، اس لیے پلاٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا، تو نہ اس کے 20 کروڑ پر گویا کہ نفع ہے زکات ہوگی، نہ 10 کروڑ پر ہوگی. لیکن یہ ہے ایسی کہ جناب آپ نے کوئی پلاٹ لیا تھا تجارت کی نیت سے، لیا تھا آپ نے 10 لاکھ کا، آج مارکیٹ میں وہ 10 کروڑ کا ہو گیا ہے، تو زکات 10 کروڑ ہی کی دی جائے گی، جو کرنٹ مارکیٹ چل رہا ہے اور جو موجودہ معاملات چل رہے ہیں اس پر ہوگی. اور ایک مسئلہ اور دلچسپ یہاں پر پیش کروں، جو کئی دنوں سے مخمصے کا شمار رہا، ہمارے بلڈر بھائی اکثر اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ جناب ہم پلاٹ لیتے ہیں، کہ پلاٹ لیتے ہیں تو پلاٹ کا نقشہ پاس کرانے پر سال گزر جاتا ہے، اور وہ پلاٹ ہوتا ہمارا ہی ہے، اور ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اس پر فلیٹ بنا کر فلیٹ بیچیں گے، تو آیا کہ اس پر زکات کیسی، زکات دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی. تو اس میں کئی مخمصہ کرنے کے بعد علت یہی نکلتی ہے کہ ایسا پلاٹ جو لیا گیا ہے اس نیت سے کہ پلاٹ کو نہیں بیچنا ہے، فلیٹ کو بیچنا ہے، تو اس میں زکات اس پلاٹ پر نہیں ہوگی بلکہ اس فلیٹ پر ہوگی جس کو بیچا ہے، اور پھر اس کا نفع جو جمع ہوگا اور اس پر سال گھوم جائے گا، یا اس سے اس کا بچا ہوا کچھ مال سمن کا موجود ہے، اور یہ اس مثلاً 10 لاکھ پہلے پڑے ہوئے تھے، فلیٹ بیچنے کے بعد 50 لاکھ آ گئے، تو اب یہ 60 لاکھ روپے سال کے شروع میں آ گئے، گویا کہ سر پر آ گئے، تو یہ 60 لاکھ کی مل کر گویا کہ زکات دے دی جائے گی، اس لیے کہ اس کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. ایک بات پھر اس میں دوسری غلطی ہوتی ہے کہ پلاٹ جس طرح لے لیا گیا ہے تو اس میں فلیٹ بیچنا شروع کر دیے جاتے ہیں، فلیٹ بیچنا اس میں شروع کر دیے جاتے ہیں. تو جیسے جیسے وہ فلیٹ بیچتا چلا گیا تو فلیٹ زمین کا مالک تو یہی رہتا ہے، کیونکہ زمین تو آنر ہی کے نام پر ہوتی ہے جو اس کا بلڈر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا شبیر بھائی، زمین تو اسی کے نام پر ہوتی ہے، اور فلیٹ کی گویا کہ لیز بنا کر وہ آگے گویا کہ بڑھا دیتا ہے، اور لیز کمرشل پلاٹ ہونے کے اعتبار سے گورنمنٹ سے اس کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ جناب اس پر فضا میں جو آپ عمارت کھڑی کریں گے اس کے مالک فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، لیکن زمین کے کاغذات اسی کے نام پر ہوتے ہیں. تو لہذا اس صورت میں پلاٹ پر گویا کہ زکات نہیں ہوگی جبکہ وہ پلاٹ اس نے فلیٹ بنا کر بیچنے کی نیت سے گویا کہ لیے ہوں. یہ گویا کہ چند مسائل ہیں. مختصر طور پر یوں سمجھیے کہ زکات تین چیزوں پر ہوتی ہے، سونا چاندی اور سمن مال، یہ ایک قسم ہوگی. دوسری چیز چرائی کے جانور جو بھی مفقود ہے. تیسری چیز تجارت کا مال، مال تجارت. ان تین چیزوں پر گویا کہ زکات ہے، اور جب ان تین چیزوں کو پر گویا کہ سال گزر جائے تو اس کی گویا کہ زکات ادا کی جائے گی. مثلا آپ نے کوئی مشین خریدی اس نیت کے ساتھ کہ یہ کپڑا بنائے گی اور کپڑے کو میں بیچوں گا، تو مشین چاہے آپ نے 10 لاکھ روپے کے لیے ہو اور کپڑا 1 لاکھ روپے کا بن رہا ہے، تو زکات اس 1 لاکھ پر ہوگی نہ کہ 10 لاکھ کی مشین پر ہوگی. اس لیے کہ اگر مشین ہی نہیں رہے تو آپ تجارت کس سے کریں گے؟ تو تجارت کی شے پر زکات کب ہوگی؟ کہ جب اسے مال سمجھا جائے. تو جو مشین ہوتی ہے وہ مال مقصود نہیں ہوتی، مال حاصل کرنا مقصود وہ ہوتا ہے جو مشین کی پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح جو چیزیں حاجت اصلیہ میں ہیں اس پر گویا کہ زکات شریعت مطہرہ نے نہیں رکھی ہے، کہ جو چیز حاجت اصلیہ سے فارغ ہوتی ہے اس پر زکات. حاجت اصلیہ کہ زندگی بسر کرنے میں انسان کو جن چیزوں کی گویا کہ ضرورت ہوتی ہے، مثلا مکان ہے، گاڑی ہے، یعنی گھر ہے چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہو، گاڑی ہے چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، اور گھر کا فرنیچر وغیرہ ہے چاہے وہ لاکھوں روپے کے ہوں، تو یہ حاجت اصلیہ کے اندر ہے. عالم کے لیے کتابیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں تو یہ اس کے لیے حاجت اصلیہ میں ہے. یہ چیزیں آپ فروخت کر رہے ہیں، فرنیچر آپ نے بنایا ہے اس کی چیز کی حفاظت کے لیے، تو چاہے وہ لاکھوں روپے کی لیکن وہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر زکات گویا کہ اس کے ورا چیزوں پر ہوگی، اس کو زکات کے شیڈول کے اندر شمار اس کی رقم نہیں کی جائے گی. لیکن ٹیلی ویژن ہو گیا، ٹیپ ریکارڈ ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ نہیں ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی اور تحمل سے گزر سکتی ہے. تو گویا کہ اس چیز کے اب جس کو زکات دی جا رہی ہے تو اس کا فقیر ہونا ضروری ہے، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مالک نصاب یعنی 13,000 روپے تک کی موجودہ رقم اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کے پاس ٹیپ ریکارڈ اور گویا کہ ٹی وی موجود ہے جس کی معیار 13,000 کو کراس کرتی ہے، تو اب وہ فقیر نہیں رہتا. تو ایسے شخص کو زکات نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ جو ہے یہ حاجت اصلیہ کے اندر شمار نہیں کیا جاتا. ہاں فریج ہو گیا، واشنگ مشین ہو گئی، یہ حاجت اصلیہ کے اندر ہے، اس لیے کہ بندے کا اس سے تعلق ہے، ضروریات زندگی کے معاملات گویا کہ اس کے ساتھ گویا کہ منسلک ہے، اس وجہ سے اس کو حاجت اصلیہ کے اندر شمار نہیں کیا گیا. ان چیزوں سے ہٹ کر اب سونا ہے، چاندی ہے، یہ حاجت اصلیہ سے بڑا چیزیں ہیں. سونا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چرائی کے جانور ہیں یا جناب تجارت کا مال ہے، اگر وہ 13,000 کو کراس کرتا ہے، کیونکہ نصاب 13,000 ہے، اس کو کراس کرتا ہے اور سال اس پر گھوم جاتا ہے، تو جناب اس مال پر بھی زکات ہے، اور اس کے درمیان اسی کے جنس کے جتنے مال ملتے چلے گئے ان تمام چیزوں پر گویا کہ زکات ادا کرنی ہوگی. یہ چند مسائل گویا کہ لب ڈباب زکات کے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. آخری ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سماعت فرما لیجیے، کیونکہ یہ زکات کے مصارف کے حوالے سے سب سے اہم شق ہے. زکات کے مصارف کے اندر چند لوگ ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں. فقیر اسے کہتے ہیں جس جو صاحب نصاب نہ ہو، 13,000 سے کم روپے جن کے پاس اس وقت ہیں جیب میں تو وہ شرعی فقیر ہے. 13,000 سے جس کے پاس اوپر ہے پیسے وہ صاحب نصاب ہیں، اس پر زکات ہے. اور رمضان المبارک کا کے اندر جو ہے وہ شوال میں جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، رمضان میں بھی صدقہ فطر دیتے ہیں، وہ اس پر گویا کہ واجب ہو جاتا ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی شے موجود نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں. تو فقیر کو زکات دی جائے گی، مسکین کو زکات دی جائے گی. اسی طرح ایسا شخص غارب سے مراد مدیون، یعنی اس پر اتنا دین ہو کہ اس کے نکالنے کے بعد اس کا نصاب باقی نہیں رہتا. ایک آدمی اتنے پیسے تو رکھتا ہے کہ وہ نصاب سے اوپر ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے، لیکن اگر وہ قرضہ نکال دیتا ہے تو رقم اس کے بعد 13,000 سے کم ہو جاتی ہے، تو ایسے کو زکات دینا چاہیے. لیکن وہ قرضہ کیسا ہے، اگر اس کا مطالبہ ہے قرضے کا تب تو اس سے مستثنا کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، لیکن ایسا قرضہ ہے کہ جب آئے دے دینا، تو اس کو وہ چیز زکات کے معنی نہیں ہوگی، اس کو شمار کیا جائے گا اور اس کی زکات ادا کی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وعدہ تھا اس سے کہ جناب اس ٹائم پر میں گویا کہ آپ کا قرضہ دے دوں گا اور وہ دینا ضروری ہے، تو پھر اس کو اپنے مال سے جو قرضے کا پیسہ ہے اس کو ہٹائے گا، پھر دیکھے گا کہ کتنا مال بچا ہے. اگر وہ 13,000 سے کم بچا ہے تو وہ زکات
نہیں دے سکتا لے سکتا ہے،
بشرطے کہ سید نہ ہو اور سید کا غلام نہ ہو، غلام کی تو صورت نہیں ہے، سید نہ ہو. لیکن اگر اب وہ قرضہ ہٹانے کے بعد 13,000 سے اوپر رقم بچتی ہے تو اب وہ زکات دے گا، زکات لے گا نہیں، اس لیے کہ نصاب سے اوپر گویا کہ پہنچ گیا ہے. اسی طرح مسافر، ایک بندہ کروڑ پتی ہے لیکن وہ سفر میں ہے، اب پیسے اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکات لے سکتا ہے، بشرطے کہ سید نہ ہو، زکات لے سکتا خواہ اس کے شہر میں اس کے پاس کروڑ روپے موجود ہو. لیکن اب اسے ضرورت ہے جان بچانے کے لیے یا معاملات کو اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے، تو وہ زکات کے پیسے ہیں تو وہ لے سکتا ہے، سید اگر نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے. یہ مسافر کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت گویا کہ مرحمت فرمائی ہے. اسی طرح زکات مدارس وغیرہ میں دی جاتی ہے، تو بہت اچھا طریقہ، لیکن کاش ایسا ہو کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے گویا کہ صاف مال سے کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دین کے لیے ہم صاف مال دیں. لیکن پھر بھی اگر زکات ہے تب بھی گویا کہ فرض نعمت ہے، تو زکات دیتے وقت مدرسے کے متولی کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ زکات کا پیسہ ہے، اس لیے کہ زکات کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. جب آپ مدرسے کے متولی کو یہ کہیں گے کہ یہ زکات کا پیسہ ہے تو وہ اس کو لکھ کر رکھے گا کہ جناب یہ زکات کا پیسہ ہے، بعد میں وہ شرعی ہلے کے ذریعے اس کو مصارف میں لے کر آئے گا. کیونکہ زکات میں مثلا آپ نے کھانا بنایا اور سب کو کھانا کھلا دیا، یہی کھانا کھا کر جاؤ، تو یہ زکات ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ زکات کے لیے مالک بنانا شرط. ہاں آپ نے زکات کے پیسے کے کھانے کے باکس بنائے اور گویا کہ اس کو رکھا اور جو کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہے اس کو آپ نے دے دیا، اس نیت سے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے، تو اس وقت آپ نے اس کو مالک بنا دیا، تو اس وقت تو جناب جو ہے کہ زکات ادا ہو جائے گی. تو جس طرح زکات کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور مصارف کے اندر فقیر اور مسکین ہونا ضروری ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ اسے مالک بنانا ضروری ہے، اور جو زکات دے رہا ہے اسے نیت کرنا ضروری ہے. مالک بنانا ضروری ہے، زکات کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن جس کو دے رہا ہے اسے بتانا ضروری نہیں ہے. مثلا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی عیدی ہے لے لیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا تحفہ ہے لے لیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی خوشی کے لیے ہے لے لیں. تو اس طرح کر کے بھی گویا کہ زکات دی جا سکتی ہے، اس میں شریعت مطہرہ میں منع نہیں، لیکن جو دے رہا ہے اس کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکات دے رہا ہوں. جی ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، ٹی وی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. اگر آپ کی تحقیق ایسی ہے کہ واقعی میں وہ مستحق ہیں، شوہر ان کے کام نہیں کرتے اور ٹی وی اور کچھ سونا ان کے پاس ایسا ہے کہ جو نصاب کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور واقعی میں وہ مستحق ہیں اور آپ کا دل یہ کہتا ہے واقعی مستحق ہیں، تو اس میں شرعی حلا یہ کر دیا جائے کہ وہ چیز جو موجودہ ٹیلی ویژن اور سونا وغیرہ وہ کس کا ہے، وہ شوہر کی ملک ہے یا عورت کی ملک ہے. اگر عورت کی ملک ہے تو عورت اس کو اپنے شوہر کو ہبا کر دے تاکہ جب وہ خود فقیر ہو جائے گی تو وہ لے سکے. یہ جب ہے، یہ ہیلا ہر جگہ پر نہیں ہے، یہ پھر عرض کر دوں، کیونکہ ہیلے میں اگر ذاتی مفاد آیا تو خدا کو جواب دینا پڑے گا. ہیلا صرف دینی معاملات کے لیے اور غرض کے لیے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کرنا ہے، اور کام اور پیسے سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن پھر بھی ہیلا کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ پھر زکات کے مصارف کے جن کا حق ہے ان کا حق مارا جا رہا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن آپ مطمئن ہیں کہ نہیں، واقعی میں یہ مستحق ہے، کسی اور مان سے ان کی امداد نہیں ہو پا رہی ہے، تب اس میں سے جس کی ملکیت میں یہ ساری چیزیں ہیں، مثلا عورت ہے اس کے پاس، اب کون ایسی عورت ہے کہ جس کے پاس سونا نہ ہو، کچھ سونا تو اگر اس کے پاس ہو اور اتنا ہو کہ 13,000 کے قریب ہے، تو اگر اس کا جوان گویا کہ اگر اس کا گویا کہ شوہر ہے یا بیٹا ہے تو بیٹے کو ہبا کر دے کہ یہ میں نے تجھے گویا کہ ہبا کر دیا، اب ہبا کر دیا تو اس کی ملک سے وہ چیز نکل گئی، اب یہ خود گویا کہ شریف فقیرہ ہو گئی ہے، یا شوہر اس کو دے دے تو شریف فقیر ہو گیا، اب وہ زکات لینے کا اہل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی قضا اس طرح ہے کہ مثلا آپ نے مجھے غیر سید کو آپ نے 1,00,000 روپے دیے اور آپ کی زکات بھی 1,00,000 روپے نکلتی اور وہ دیتا بھی نہیں ہے، یا کہتا ہے کہ دے دوں گا، تو آپ نے اگر اس کو قرضہ معاف کر دیا تو زکات ادا ہو جائے گی، معاف کر دیا زکات ادا ہو جائے گی، جب کہ جب اس سے لینے کی امید ہو کہ وہ دے گا. لیکن ایسا ہے کہ نہیں دے گا، بس دوں گا اور پتا آپ کو کہ نہیں دے گا، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ میں مال نہیں ہے تو زکات ادا نہیں ہوگی. علماء نے یہ گویا کہ لکھا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہیرا کتابوں میں یہ ہے کہ اگر 1,00,000 روپے آپ لے جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ لے زکات کے پیسے، تو وہ اس نے زکات کے پیسے اس نے گویا کہ لے لیے اور آپ نے پھر اسے 1,00,000 روپے چھین لیے، تو آپ کا قرضہ بھی واپس ہو گیا. تو یہ ایک ہلا جب ہے اس ڈھیٹ کے لیے کہ جو دیتا نہیں ہے, لیکن ایسا ہے کہ دے سکتا ہے تو اس کے اگر آپ نے گویا کہ قرضہ معاف کرنے کی نیت کر لی اور معافی قرضے کو آپ نے اپنے شیڈول زکات میں لے لیا تو وہ ادا ہو جائے گی, ادا ہو جائے گی. اب آخری چند مسئلے سن لیجئے. زکات ادا کرنے میں ضروری ہے کسی کو مالک بنایا جائے, لہذا مسجد میں زکات دینا تو جائز نہیں ہے نہ مدرسے میں دینا جائز ہے, لیکن یہ کہ اگر خلا ہو کر جائے تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم مسجد میں وہ پیسہ لگائے جو اپنے گھر میں لگاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی توفیق ہوا کہ عطا فرمائے. اسی طرح زکات کن کو نہیں دی جائے گی؟ اپنی اصل کو زکات نہیں دی جاتی, باپ کو زکات نہیں دی جائے گی, ماں کو زکات نہیں دی جائے گی. اسی طرح باپ سے اوپر آپ چکتے چلے جائیں, دادا 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 دادا, اصل میں دادی بھی ہے تو اس طرح دادی دادی دادی, اس طرح والدہ کی طرف سے اب نانی نانی. ابھی جتنے اصول ہیں کہ جن سے ہم پیدا ہو, ہماری اصل ہمارے والد ہیں اور ہماری والدہ ہیں, تو اصول کی جتنی اصلیں ہیں ان تمام کو گویا کہ زکات نہیں دی جائے گی. فرو کو دے سکتے ہیں, بہن بھائی کو دے سکتا ہے, بھائی بہن کو دے سکتی ہے. اسی طرح شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, اور بیوی جو ہے وہ شوہر کو زکات نہیں دے سکتی, خواہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور وہ عدت کے دوران ہو. جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی تب تک وہ طلاق بائن کی اگر عدت کے اندر بھی ہے تب بھی اس سے رجوع تو ہو سکتا ہے, رجوع تو اس سے ہو سکتا ہے. تو لہذا اس صورت کے اندر, ہاں طلاق مغلظہ اس نے دے دی ہے کہ تین طلاق ایک جھٹکے میں دے دی ہے, اب وہ عدت کے اندر ہے تو اب زکات دے سکتا ہے. لیکن طلاق بائن کے ایک طلاق دی پھر اس کے بعد گویا کہ تین مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا, نہ ہنس کے بولا, نہ کوئی بات کی, نہ دونوں کی کوئی ملاقات ہوئی, اب دونوں ناراض ہی رہے. تین مہینہ گزر گیا تو طلاق بائن ہو گئی. اب طلاق بائن جیسی واقع ہوئی ہے تو طلاق بائن میں بھی اگر کوئی عورت رہے گی تو وہ ایک لحاظ, کیونکہ اس کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے نئے مہر پر گواہوں کے ساتھ, تو طلاق بائن میں عورت من وجہ گویا کہ اس کے نکاح میں ہے تو نکاح میں ہونے کے باوجود اسے گویا کہ اس وجہ سے اس کو زکات نہیں دی جائے گی. اور جو سرے سے خیر و عافیت کے ساتھ نکاح میں رہ رہی ہے تو بدر جا اولا گویا کہ اسے زکات گویا کہ نہیں دی جائے گی. زکات کا مختصر سا مسئلہ یہ تھا کہ مصارف میں فقیر ہے, مسکین ہے, جو قرضدار ایسا ہے کہ جو اگر قرض نکالتا ہے تو مالک کے نصاب نہیں رہتا, اسے زکات دی جا سکتی ہے. طالب علم کو زکات دی جا سکتی ہے, دینی معاملات میں زکات دی جا سکتی ہے, اور مدارس میں زکات دی جا سکتی ہے, مسافر کو زکات دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ زکات دینے والا شخص زکات دینے کی نیت کرے, خواہ وہ اگلے کو بتائے یا نہ بتائے, تحفہ کہہ کر بولے, عیدی دے کر بولے, یا میں خوشی سے دے رہا ہوں, تمہاری جیب خرچی دے رہا ہوں, بس میرا دل ہے دے رہا ہوں, جو بھی وہ کہے یہ اس کے الفاظ پر گویا کہ مبنی ہے. لیکن جب وہ خود دے رہا ہے تو یہ خود نیت کرے گا اور مالک بنانے کی گویا کہ نیت کرے گا, اس صورت میں گویا کہ زکات ادا ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں زکات کے ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سال گھوم جائے گا جب ہوگی, زکات کے لیے سال ضروری ہے, سال ضروری ہے. سال جب وہ صاحب نصاب ہو گیا, مثلا ایک شخص فقیر تھا, کسی نے اس کو 15,000 روپے دے دی, 13,000 سے زیادہ رقم دے دی, اب تو وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے, اب اسے صدقہ فطر بھی کرنا ہے, اگر یہ نصاب برقرار رہا تو قربانی بھی کرنی ہے, اور یہ نصاب برقرار رہا سال کی اس تاریخ تک تو اب اس کو زکات بھی ادا کرنی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے, جو مسائل بیان کیے گئے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک غرض تحصیل علم اور تبلیغ علم سے دوسرے مسلمان بھائی کو یہ مسئلہ بتانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور زکات دیتے وقت ہمیں ایک مسلمان کی امداد ہی کی نیت ہو, اس کو گھٹیا, اس کو حقیر, اس کو ذلیل سمجھنے کی نیت نہ ہو, اس لیے کہ تکبر ہے اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. زکات بھیک کی صورت میں نہیں دی جائے, ایک بات. اور جو صبح شہری میں جگاتے ہیں وہ زکات لینے کے لیے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کا مذہب کیا ہے, وہ اہل ہیں یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, تو ایسوں کو زکات نہیں دے سکتے. الگ سے آپ جیب سے 10-20 روپے دے دیں تو صدقہ نافلہ تو کافر پہ بھی چل جاتا ہے, اور غیر مستحق ہو تو اس پر بھی چل جاتا ہے, ثواب مل جاتا ہے. لیکن زکات اہم ہے, اس کو زکات میں شمار نہ کریں جب تک تھوک بجا کر آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ مساجد کے اندر ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ہمیں مکلف کیا ہے. اللہ رب العزت مولا کریم جو حضرات روزہ رکھے ہیں انہیں استقامت عطا فرما, ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, تیری رضا کے لیے جملہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اس روزے کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں, مولا کریم ہمیں جملہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے مولا کریم ہمیں پاک فرما, رمضان المبارک اور اس کی برکت سے ہمیشہ ہمیں اخلاص للہیت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. جملہ فرائض اور تراویح اور جملہ عبادتیں ہمیں گویا کہ باعمل بن کر اخلاص کے ساتھ با اخلاص للہیت کے ساتھ ہمیں اسے عمل پیرا ہونے کی توفیق و رحمت فرما. مولا کریم جو حضرات رمضانوں میں افطار کھلائیں گے، سحریاں کھلائیں گے، غریبوں کی امداد کریں گے، زکات دیں گے، مولا کریم تیری رضا کے لیے دیں گے، تمام مسلمانوں کی ان امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمر میں، مال میں اور برکتیں، ان کے اخلاص اور جذبہ دین میں اور برکتیں اور وسعتیں نصیب فرما. مولا کریم حاضران محفل اپنے دلوں میں جو جائز مقصد رکھتے ہیں اپنے قیمتی وقت ان مسائل کے لیے پیش کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعا فرما اللہ رب العزت رمضان المبارک کی جملہ عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ایک دفعہ محبت سے مل کر پڑھ لیجیے، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم آمين يا رب العالمين بجاه طه وياسين عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، ہمارا یہ درس سیرت جس کی گویا کہ وقت کی نیات، تھوڑی دیر تشریف رکھیے، دو تین باتیں سماعت فرما لیجئے، یہ درس سیرت جو ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا